بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. تسلسل کی برکات کے حصول کے لیے سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیت کی تلاوت کی گئی ہے. اسے حدیث مسلسل بالاولیت بھی کہتے ہیں اور اسے حدیث رحمت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث میں رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے. الراحمون، اس لفظ میں بھی رحمت کا ذکر ہے. یرحموہم، اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے. الرحمن، اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے. ارحموا من فی الارض، اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے. یرحمکم من فی السماء، اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے. اور اس حدیث میں رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے اور سب کو رحمت کا پیغام ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: ارحموا من فی الارض، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں انہی پر رحمان تعالی کامل رحمت بھیجتے ہیں. جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں وہی حق تعالی شانہ کی کامل رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. اس لیے ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو، اپنوں پر بھی رحم کرو، پرایوں پر بھی رحم کرو، مسلمانوں پہ بھی رحم کرو، غیر مسلموں پہ بھی رحم کرو، اور انسانوں پہ بھی رحم کرو، اور جانوروں پہ بھی رحم کرو، سب پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، وہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا. یہ اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں. ہم مسلمانوں پہ بھی رحم کریں، غیر مسلموں پہ بھی رحم کریں، انسانوں پہ بھی رحم کریں، جانوروں پہ بھی رحم کریں. اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کے یہاں یہ دستور ہے کہ سب سے پہلی حدیث جو استاد اپنے شاگردوں کو سناتا ہے وہ یہی حدیث ہوتی ہے، حدیث مسلسل بالاولیت، جسے حدیث رحمت کہتے ہیں. تو جن مدارس میں حدیث پڑھنے والوں کو سب سے پہلے یہی حدیث پڑھائی جاتی ہے جس میں رحمت کا پیغام ہے، تو اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مدارس کی بنیاد ہی رحمت پر ہے. اور مدارس میں جو لوگ پڑھاتے ہیں اور مدارس میں جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں رحمت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر یہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ جب مدارس سے فارغ ہو کر اپنی اپنی بستیوں میں، اپنی اپنی مساجد میں، اپنی اپنی جگہوں میں خدمت کرتے ہیں تو یہی پیغام لے کر جاتے ہیں، اور پورے عالم میں یہ علماء رحمت کا پیغام بانٹتے ہیں اور رحمت کا پیغام پھیلاتے ہیں. اللہ تعالی شانہ رحمت کو عام فرمائے، سلامتی کو عام فرمائے، دنیا سے ظلم اور دہشت گردی کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ مسلمانوں کو اپنے دین کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی شانہ غیر مسلموں کی بھی اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور فرمائے، اور ہر مسلمان کو ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے. جی بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا سماحة الشيخ والدنا وأستاذنا وشيخنا وحبيبنا ومرشدنا ومؤدبنا ومصلحنا ومحسننا وإمامنا ومولانا وسرور قلوبنا وقرة أعيننا بحر العلوم والمعرفة وكيل العلماء العالم الكامل الفاضل المتقن المربي المشفق محب العلماء ومحبوب الصلحاء فضيلة الشيخ محمد سليم بن الحافظ إبراهيم. دورات حفظكم الله تعالى ودامت بركاتكم ومتعنا الله بطول حياتكم السعيدة وبارك لكم في علومكم وأعمالكم الحنيفة ونفعنا الله بكم نفعا كثيرا ورزقكم الله بركة وزيادة في هممكم العالية وموعظتكم الغالية وتقبلكم الله لخدمة دينه المتين وتبليغه إلى الناس كافة وجزاكم الله عنا أحسن ما جزى أحدا بما أنتم أهله على تعليمكم وتربيتكم إيانا مع مرضكم وعلى بذلكم أوقاتكم الذهبية لنا مع كثرة اشتغالكم وعلى شفقتكم علينا مع تقصيرنا وغفلتنا في أداء حقوقكم وجعلنا قرة أعينكم ووفقنا الله التمسك بالكتاب والسنة في ضوء منهجكم وشد الله بنا أثركم وأشركنا في أمركم كي نسبح الله كثيرا ونذكره كثيرا. قد حدثكم الشيخ دفين البقيع مولانا إسلام الحق رحمه الله تعالى، قال أخبرنا المفتي كفاية الله الدهلوي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا قاسم العلوم والخيرات الإمام محمد قاسم النانوتوي ثم الديوبندي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، قال أنبأنا مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي ثم المدني رحمه الله تعالى، قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى، قال أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي رحمه الله تعالى، قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين أحمد زكريا بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار رحمه الله تعالى عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربدي رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وحشرنا في زمرتهم يوم القيامة قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر رضي الله عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
اللہ تعالی شأنہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید المرسلین امام المتقین شفیع المذنبین ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے نسبت رکھنے والی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر محدث اور فقیہ گزرے ہیں. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی مسند درس پر 21 سال کی عمر میں جلوہ افروز ہوئے. بعض حضرات نے 17 سال کا بھی ذکر کیا ہے لیکن 21 سال تو متفق علیہ ہے. اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر طالبین علم کا ایسا ہجوم رہتا تھا کہ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی بادشاہ کا دربار ہے. اور کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ حضرت کے وہ خصوصی شاگرد جو آفاق عالم سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچتے تھے، اور مدینہ منورہ میں بسیرا کر لیتے تھے، اور بڑی تنگی کے ساتھ اور عسرت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں جا کر جب جب بھی موقع ملتا تھا حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ بھی سب آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے دروازے پر، اور غیر طلبہ عوام بھی اپنے اپنے مسائل لے کر، اپنی اپنی فقہی پیچیدگیاں لے کر پہنچ جاتے تھے. تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کو امام دار الہجرہ کا لقب دیا گیا ہے، اور ان کے دور میں مدینہ منورہ میں یہ مقولہ بہت مشہور تھا کہ ایفتا و مالک فی المدینہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں ہوں اور ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص فتویٰ دے سکتا ہے؟ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی علم حدیث پڑھنے والوں کو، اپنے خصوصی شاگردوں کو اندر بلا لیتے تھے، اور ان کے مسائل کو پہلے حل فرماتے تھے. تو عوام الناس پر شاک گزرتا تھا کہ ہم بھی منتظر تھے، یہ بھی منتظر تھے، اور انہیں خصوصیت کے ساتھ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے ترجیح دی، اور ترجیح دے کر پہلے ان کے مسائل کو حل کیا. تو یہ تو وہ طلبہ تھے جو مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہی اس لیے تھے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے علوم کو حاصل کریں. یہ دور دراز کا سفر کر کے، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، قسم پرسی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں، بھوکے پیاسے مدینہ منورہ میں زندگی اسی لیے گزار رہے تھے کہ امام دار الہجرہ کے سینے میں جمال جہاں آرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو علوم ہیں، ان علوم کو ہم اپنے سینے میں منتقل کر دیں. اور ان کے علاوہ باقی جو عوام تھے وہ تو تب آتے تھے جب انہیں کسی مسئلے کی ضرورت پیش آتی تھی اپنی خود کی زندگی میں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ جب انہیں بلا لیتے تھے، ان پر شک گزرتا تھا. آج بھی ہوتا ہے ایسا، جب یہ اعلان ہوتا ہے علمی جلسوں میں کہ علماء کرام آگے تشریف لے آئیں، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو علم سے محبت نہیں ہوتی. جن لوگوں کو علم سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ جن کو علم سے محبت ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ علم والوں کا اکرام کیا جا رہا ہے تو خوش ہوتے ہیں. تکلیف ان کو ہوتی ہے جنہیں علم نبوی سے محبت نہیں ہوتی. تو کچھ لوگوں کو شاک گزرا. اور جب چیمی گوئیاں ہوتی ہے تو شدہ شدہ وہ بات صاحب واقعہ کے کانوں تک پہنچ ہی جاتی ہے. تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. یہ مدرسے کے طلبہ جنہیں ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، میرے بھائیو، اللہ کی نظر میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے کہ یہ دنیا قائم ہے ان بچوں کی وجہ سے جو مدارس میں پڑھتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں. اصحابی اپنے شاگردوں کے لیے کہا گیا، اصحابی یہ میرے شاگرد ہیں. ہم جیران و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں. اس لیے میں ان کو ترجیح دیتا ہوں. یہ طلبہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت اونچی حیثیت کے مالک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی طلبہ کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو طلب علم میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں ہوتا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی طلبہ کے لیے یہ فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، جو حصول علم کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور راستہ طے کرتا ہے حصول علم کے لیے، تو اس کا یہ راستہ طے کرنا اسے جنت کا راستہ طے کرا دیتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے ان کے راستے میں پر بچھاتے ہیں اور یہ فرشتوں کے پروں کے اوپر چل کر جاتے ہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِهَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَسْنَعُ. اس کا ایک مطلب تو یہ محدثین نے لکھا ہے کہ پر بچھاتے ہیں فرشتے، اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ فرشتے جب اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تو انہیں حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ تم جہاں کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے طالبین کو بیٹھ کر مذاکرہ کرتے ہوئے دیکھو تو تم یہ اڑنا بند کر دو، اپنے کام کو بند کر دو، یہ اڑ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو بند کر دو. تو فرشتے جب طالب علموں کو علمی مذاکرہ میں دیکھتے ہیں تو وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں طلبہ کے اس عمل پر کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم کے طالب ہیں. مامون رشید کے دربار میں یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے محدث ہیں حضرت یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی. تو مامون رشید علم دوست آدمی تھا، ہارون رشید کا بیٹا، بڑی سلطنت اور دین کی خوب خدمت کرتا تھا، علماء کی خوب قدر کرتا تھا. تو مامون رشید نے پوچھا کہ یحییٰ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ من اعز الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور سوچنے کے بعد یہ عرض کیا، یہ ارشاد فرمایا کہ انت اعز الناس یا امیر المؤمنین، یہ امیر المؤمنین سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں. اور یہ تملق نہیں تھا، یہ چاپلوسی نہیں تھی. یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی محدث بھی بہت بڑے تھے اور بڑے اللہ والے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے موائز میں نے پڑھا کہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد میری داڑھی میں آٹا ملا دینا، آٹا، جو کا آٹا، گیہوں کا آٹا، آٹا ملا دینا. انتقال ہو گیا حضرت یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی کا، ان کی وصیت کے مطابق پیچھے رہنے والوں نے وہ کام کیا. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا مرنے کے بعد، تو یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کے سامنے میری پیشی ہوئی، تو اللہ تعالی شانہ نے مجھ سے پوچھا کہ باقی سوال تو بعد میں، سب سے پہلے یہ بتا کہ یہ داڑھی میں آٹا گیا کر رہا ہے. بہت بڑے محدث اور نیک زندگی گزارنے والے، تو کہا میں نے بہت ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اے اللہ، جب مرنے کا وقت آیا تو ڈر محسوس ہوا کہ اپنی بد اعمالیوں کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. تو اچانک مجھے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلی ہوئی ایک حدیث یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ تعالی یستحی من ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ تعالی شانہ جب سفید داڑھی والے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کو حیا آ جاتی ہے، اور اس کی سفید داڑھی کو دیکھ کر حیا کر کے اسے معاف کر دیتے ہیں. تو میری داڑھی تو ابھی سفید ہوئی نہیں تھی اور میں مر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو سفید بنا کے جاتے ہیں، شاید اللہ تعالی رحم فرما دے. تو یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی نے خواب دیکھنے والے کو یہ کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے میری اس بات پر مغفرت فرما دی. رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. حق تعالی شانہ کی رحمت بہت اعمال کو نہیں ڈھونڈتی، حق تعالی شانہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. مغفرت کر دی میں نے تمہاری. یہ یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی، ان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اس وقت اتنی بڑی سلطنت، اس کے یہ والی، ہزاروں مسجدیں یہ چلاتے ہیں، ہزاروں مدارس یہ چلاتے ہیں، اور ہزاروں انسانوں کی کفالت یہ کرتے ہیں، علماء کا وظیفہ یہ جاری کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالی شانہ نے انہیں جو اعزاز عطا فرمایا ہے وہ بھلا کسی اور کے پاس کہاں ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، تو مامون رشید نے کہا کہ غلط کہا تم نے، میرے سوال کا جواب تم صحیح نہیں دے سکے، غلط کہا تم نے. تو یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ پھر آپ بتلائیے، آپ بتلائیے. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں چٹائی پر بیٹھ کر حدثنا فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشغلے میں ہے، جو حدیثیں پڑھا رہا ہے. یہ حدیثیں پڑھنے والے اور حدیثیں پڑھانے والے، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. یہ مدارس میں دین کی حفاظت ہوتی ہے، مدارس کی چار دیواری میں. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اور جو اس کی اصلی شکل میں آج تک موجود ہے، یہ مدارس کی برکات ہیں. یہ مدارس کے ذریعے نیچے والا طبقہ اوپر والے طبقے سے صحیح دین کو حاصل کرتا ہے، اور پھر نیچے والا طبقہ اس کے نیچے والے طبقے تک پہنچاتا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پڑھنے والوں میں بھی اور پڑھانے والوں میں بھی نہ بجھنے والی پیاس پیدا فرماتے ہیں. پڑھانے والوں کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جتنا زیادہ ہو سکے میں پہنچا دوں، اور حاصل کرنے والوں کے دلوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جتنا ہو سکے لے لوں. ایک مستقل تاریخ ہے، اس تاریخ کے واقعات سے دفاتر کے دفاتر بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس تاریخ سے واقف نہیں. اگر اس تاریخ سے ہم واقف ہوتے تو علماء کے احسان تلے ہم ایسے دبے رہتے، ایسے دبے رہتے کہ ہمارا سر نہ اٹھ سکتا. یہ بخاری شریف جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھوڑ کر گئے، آج تک ویسی ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے یہ محنت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اسلامی کتب خانے میں صرف ایک کتاب تھی اور وہ ہے قرآن مجید. اور قرآن مجید بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے سینوں میں محفوظ تھا، اور اس کے علاوہ ایک سورت یہاں تو دوسری سورت وہاں، ایک آیت وہاں تو چند آیتیں یہاں، منتشر. ایک جگہ پر جمع تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور احادیث شریفہ بھی منتشر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے سینوں میں، یا ادھر ادھر لکھا ہوا، کسی کے پاس کچھ کسی کے پاس کچھ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد علماء کا سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا، انہوں نے اس علم کی حفاظت اور اشاعت کی محنت شروع کی، اور وہ محنت چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. آج آپ کسی بھی اسلامی کتب خانے میں چلے جائیے اور دیکھیے کہ تفسیریں کتنی ہیں قرآن مجید کی، بخاری شریف کی شروحات کتنی ہیں، مسلم شریف کی شروحات کتنی ہیں، ابن ماجہ شریف کی شروحات کتنی ہیں، فقہ کی کتنی کتابیں ہیں، اور علوم جو ہے مدون ہوتے چلے گئے. رات دن ایک کر دیا، خون اور پسینے کو ایک کیا اس دین کی حفاظت کے لیے. یہ دین کی حفاظت میرے بھائیوں مدارس سے ہوتی ہے، یہ دین کی حفاظت مدارس سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور دین کی حفاظت قیامت تک مدارس ہی سے ہوتی چلی آئے گی. تو مامون رشید نے کہا کہ وہ جو چند بچوں کو لے کر حدیث پڑھا رہا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو یہی ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ سے اللہ تعالی شانہ اتنا بڑا کام لے رہے ہیں، اور ایک مولوی ایک مدرس کسی مسجد میں 8-10 طالب علموں کو لے کر حدثنا فلان انن فلان ان حدیثوں کی روایت کر رہا ہے، وہ آپ سے افضل. تو کہ نام ویلک، جی ہاں تم پر افسوس، تم پر افسوس کہ تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور پھر مامون نے کہا کہ وہ اس لیے سب سے زیادہ عزت والا ہے کہ لئن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کا نام جو ہے، اس کا نام وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ جو دو حدیثیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، یہ دو حدیثیں یہ بچے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی جانتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو، لیکن سند کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث آج پڑھی پہلی مرتبہ. یہ حدیثیں جانتے تھے، اس حدیث کا ترجمہ بھی جانتے تھے، اس حدیث کا مضمون بھی جانتے تھے، لیکن جیسے ہی اس طالب علم نے اپنے استاد کے سامنے ان دونوں حدیثوں کو پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. اب یہ کہہ سکتا ہے طالب علم کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے پڑھی، اور انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، اور انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، اور انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. یہ جو حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، یہ اس سے ایک طالب علم جو ہے یہ سلسلۃ الذہب، یہ گولڈن چین میں شامل ہو جاتا ہے، گولڈن چین میں شامل ہو جاتا ہے. اور حفاظت حدیث کا بھی کیسا اہتمام اللہ تعالی شانہ نے کروایا امت سے. قرآن مجید تو محفوظ ہے ہی، لیکن یہ احادیث کی حفاظت کا کیسا سلسلہ کہ میں اس وقت جس کتاب سے پڑھا رہا ہوں یہ وہ کتاب ہے جس میں میں نے از اول تا آخر اپنے استاد محترم ساکن بقی دفین بقی حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور دوران درس حضرت جہاں جہاں متوجہ کرتے چلے گئے کہ اس میں یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ ایسا نہیں ایسا ہے، یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو وہ اپنی کتاب سے پڑھاتے تھے، غلطی درست ہو جاتی تھی. اب اس کتاب سے ہم ان کو پڑھاتے ہیں، ان کی کتاب میں کوئی غلطی ہوتی ہے وہ درست ہو جاتی ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے تقریباً 1200-1300 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے اور بڑا مجاہدہ ہے. طالب علمی کا زمانہ بڑا مجاہدہ, بہت مجاہدہ. سب سے بڑا کام جو ایک طالب علم کرتا ہے مدرسے میں داخل ہوتے وقت, وہ ہے اپنی رائے کو فنا کرنا. اب وہ اپنی رائے نہیں رکھتا, اپنی رائے نہیں رکھتا, ان سے کوئی مشورہ وشورہ نہیں کیا جاتا. اعلان ہو جاتا ہے کہ آج کھانا عشاء کے بعد ہوگا. اب عشاء کے بعد ہوگا تو عشاء کے بعد, کل سبق فجر کے بعد ہوگا تو فجر کے بعد, 4 بجے مدرسہ بند ہو گیا لیکن استاد پڑھا رہا ہے, 5 بج گئے, 5:30 بج گئے, 6 بج گئے, وہ بیٹھا ہوا ہے. اور حصول علم کی خاطر بڑی خوشی سے نشاط کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں. اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی, رائے فنا کرنا پڑتا ہے. اور جب تک چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے اپنی رائے فنا نہیں کرتے, وہاں تک جو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ حاصل ہو بھی نہیں سکتا. تو مامون رشید نے کہا کہ وہ جو حدیثیں پڑھا رہا ہے اس کا نام ملا ہوا ہے, لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب سند میں اس کا نام آ گیا. اور آگے مامون نے کہا کہ نحن نفنا ونموت, ہم فنا ہو جائیں گے, مر جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہمارا کوئی نام لینے والا نہ رہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مامون رشید کا آج ہم یہاں اس درسی حدیث میں ذکر اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو حدیث سے محبت تھی. اگر حدیث سے محبت نہ ہوتی تو فنا ہو چکا ہوتا نام مامون رشید کا. یہ حدیث ہی کی برکت ہے کہ ہم مامون رشید کا نام لے رہے ہیں, یہ محبت ہی تو تھی. کہتے ہیں نحن نموت ونفنا, ہم مر جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, ولا یفنا ابدا. لیکن یہ طالب علم جس نے حدثنا فلان عن فلان ایک مرتبہ سن لیا, اب اس کا نام جو ہے وہ سند میں آ گیا, اسے کوئی نہیں ختم کر سکتا. اس لیے علم حدیث کی اپنے دلوں میں میرے بھائیو عظمت پیدا کرو. علم قرآن کی, علم حدیث کی, علم شریعت کی, مدارس کی, علماء کی. علماء کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. دین پر چلنے سے آدمی جنت میں جاتا ہے, دین پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور دین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ علماء سے ملے گا. جائز ناجائز, حلال حرام کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا؟ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, یہ علماء سے ہمیں پتہ چلتا ہے. بغیر علماء کے ہم نہیں چل سکتے, بلکہ بغیر علماء کے یہ دنیا نہیں چل سکتی. جس دن علماء نہیں ہوں گے یہ دنیا فنا ہو جائے گی. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو جب کوئی ان کے دروازے پہ دستک دیتا تھا, حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی دروازہ کھولتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اوجس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ جب دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا تھا دروازہ کھولتے تھے, جی کیا خدمت کر سکتا ہوں, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی پوچھیے. پوچھا اور جواب دے دیا, جائز ہے ناجائز. اور جب کوئی آتا تھا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا, جی کیا خدمت کر سکتا ہوں, حدیث کے بارے میں ایک سوال ہے. کبھی ٹھہریے, حدیث کے بارے میں ٹھہریے. اندر جاتے تھے, جا کر کے غسل فرماتے تھے, وضو نہیں غسل فرماتے تھے. اور غسل فرما کر کے اس وقت جو گھر میں بہترین کپڑے ہوتے تھے ان کو زیبتن فرماتے تھے, اور اس کے بعد بہترین خوشبو لے کر کے اپنے کپڑوں پر ملتے تھے, اور پھر باہر تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہاں اب سوال پوچھیں, حدیث کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہارون رشید پہنچا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور بہت چاہتا تھا, اور ہارون رشید بھی علم دوست. اس نے پیغام بھیجا, پیغام بھیجا کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ سے حدیثیں سنوں. تو آپ جو وقت آپ کو مناسب معلوم ہو تشریف لائیے, محل میں تشریف لائیے تاکہ میں آپ سے استفادہ کر سکوں. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے جو قاصد آیا تھا اس کے ساتھ پیغام بھیجا کہ یا امیر المومنین, امیر المومنین تو مانتا ہوں میں آپ کو، آپ امیر المومنین، یا امیر المومنین العلم لا یاتی یوتا الیہ، علم کسی کے دروازے پر نہیں جاتا، علم کے پاس خود جانا پڑتا ہے. یہ علم کی خاصیت ہے میرے بھائیوں. علم علم گھر گھر جا کر نہیں پہنچایا جا سکتا. گھر گھر ہماری یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی گھر گھر جاتے ہیں، یہ کریا کریا جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، علم پہنچانے کے لیے نہیں، لوگوں کو علم کی طرف لانے کے لیے. علم گھر گھر، علم بستی بستی، کریا کریا نہیں پہنچایا جاتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ کام نہیں کیا تھا. کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو گھر گھر جا کر لوگوں کو علم سکھاتا تھا، نہ، علم کے پاس خود جانا پڑتا ہے. یہ علماء جو شہر شہر جاتے ہیں، ملک ملک جاتے ہیں، مختلف ملکوں کے دورے کر، علم پہنچانے کے لیے نہیں، لوگوں کو علم کی طرف لانے کے لیے. دعوت اور تبلیغ، دعوت اور تبلیغ کا دعوت بلانا ان کو کہ بھئی اس علم کی طرف آؤ، اس علم کی طرف آؤ. یہ دعوت اور تبلیغ کی جو تحریک ہے یہ لوگوں کو علم کی طرف بلاتی ہے کہ آؤ آؤ. یعنی علماء جہاں بیٹھے ہیں وہاں جا کر کے علم حاصل کرو اور اس علم کے مطابق زندگی گزارو. علم شہر شہر نہیں پہنچایا جا سکتا. ایک شیخ الحدیث باٹلی چلا جائے اور ایک ہفتے کے لیے وہاں قیام کرے اور کتاب الایمان پڑھائے، اور دوسرے ہفتے بلیک بن چلا جائے اور وہاں جا کر کے کتاب الوضو پڑھائے، بخاری شریف کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وصیت کی کہ اقطار عالم سے تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. یہ نہیں کہا کہ اقطار عالم میں تم پھیل کر کے علم پہنچاؤ، نہیں، علم ایک جگہ بیٹھتا ہے استاد اور لوگوں کو جانا پڑتا ہے. اقطار عالم سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے تو تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. گھر گھر جا کر، کریا کریا جا کر، یہ علماء بھی جا کر لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ دین پر آؤ، دین پر آؤ. یعنی دین پر آؤ کا کیا مطلب؟ دین پر آؤ اور دین پر آنے کے لیے علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء سے علم سیکھو. جب پورا علم آئے گا، پورا ہے معاملات، معاشرت، اخلاق، جب یہ پورا آئے گا تب جا کر کے آدمی دین پر آئے گا. اور یہ دعوت و تبلیغ کے ہمارے 6 نمبر اسی لیے ہیں، پورا دین اس میں نہیں سکھایا جاتا. اور علماء جو نکلتے ہیں وہ بھی پورا دین نہیں سکھاتے، وہ ترغیبی باتیں کرتے ہیں، ترغیبی باتیں. ہمارے جو اکابر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ اپنی جگہ پر پورا جگہ جگہ جاتے ہیں، وہاں لوگوں سے تعلق رکھنے والی موٹی موٹی باتیں بتلا دیتے ہیں. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم جو ہے، علم یہ بہت برکت والی چیز ہے، حدیث بہت برکت والی چیز ہے، قرآن بہت برکت والی چیز ہے. اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرو، اور جو علم اور قرآن اور حدیث سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کی دلوں کے اندر عظمت پیدا کرو، عظمت پیدا کرو، عظمت پیدا کرو. یہ جتنی بھی پوری دنیا میں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں وہ سب یہی تو ہم کو کہہ رہی ہیں ساری محنتیں کہ دین پہ آ جاؤ. دین پہ آ جاؤ کا کیا مطلب؟ کہ علماء کے پاس بیٹھ کر کے علم کو حاصل کرو اور اس علم کے مطابق اپنی زندگی گزارو. علم بہت قیمتی شے، اور علم سے جن اداروں کا تعلق ہے، جن مراکز کا تعلق ہے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھو. علماء کو جو علم پڑھاتے ہیں، چاہے وہ تختی پڑھاتا ہو یا بخاری شریف پڑھاتا ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ آج کی ہماری اس مجلس جو ہے اس کا تعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہے، اس لیے یہ ہم پر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. جو حدیث تلاوت کی گئی ہیں، حدیثیں تلاوت کی گئی ہیں، سب سے پہلے ان کو دیکھیے. یہ سب سے پہلی حدیث جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. طلبہ عبارت کو غور سے دیکھیں. حدثنا سمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آگے والی بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مجلس میں ارشاد نہیں فرمائی ہے, بلکہ انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ انہ کان من عادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ کوئی بات فرماتے تھے, اذا تکلم بکلمتن, اور یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے, گفتگو بات چیت, جب آپ بات چیت فرماتے تھے تو اعادہ ثلاثن, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے. حتی تفہم عنہ, یہ حتی یہاں کئی کے معنی میں ہے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات سمجھ لی جائے. وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے پاس آتے تھے, کسی مجمع میں آتے تھے یا کسی فرد کے پاس آتے تھے, کسی کے گھر جاتے تھے, فسلم, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام کرتے تھے. یہ پہلا فسلم علیہم جو ہے یہ شرط کا حصہ ہے, یہ جزا نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آتے تھے پھر ان پر سلام کرتے تھے, سلم علیہم ثلاثن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تین مرتبہ سلام کرتے تھے. تو گفتگو کرتے تھے تو ہر بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے, سلام کرتے تھے تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے. ظاہر ہے ہر شخص کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا کہ جب گفتگو کرتے تھے تو ہر بات تین مرتبہ ارشاد فرماتے تھے, اور جب کسی کو سلام کرتے تھے تو تین مرتبہ, تو راستے میں کوئی مل گیا, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, عجیب بات, کسی مجمع میں چلے گئے, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرتے تھے تو تین مرتبہ, جب گفتگو فرماتے تھے آپ خیریت سے ہیں, آپ خیریت سے ہیں, آپ خیریت سے ہیں, تین مرتبہ اعادہ فرماتے تھے. اشکال سب کے ذہنوں میں یہ آئے گا کہ عجیب بات, کہ ایسا تو ہم نے آج تک کہیں نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو تین تین مرتبہ. اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو جو حدیثیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں تو اس طرح آنی چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات, وانما لکل امرئ ما نوى, وانما لکل امرئ ما نوى, وانما لکل امرئ ما نوى, لیکن ایسا کہیں نہیں ہے. بلکہ بعض حدیثوں میں روایت کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری حدیث کو بیان کرتے ہیں اور حدیث کے کسی حصے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثلاثن, کہ اس جملے کو آپ نے تین مرتبہ فرمایا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بات آپ تین مرتبہ بیان نہیں فرماتے تھے. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلام تین مرتبہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو تین تین مرتبہ ارشاد فرماتے تھے. اس حدیث کا ایک بہت بڑا فائدہ مجھے اور آپ کو یہ ہوا کہ حدیث جو ہے بغیر کسی سے پڑھے نہیں سمجھی جا سکتی. آج کے اس درس کی اگر یہی ایک بات سب کو سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہ درس بہت کامیاب رہا ہے. یہ حدیث آپ عربی میں پڑھیں, یہ حدیث آپ انگریزی میں پڑھیں, یہ حدیث آپ اردو میں پڑھیں, جس زبان میں آپ ترجمہ پڑھیں آپ کو غلط فہمی ہوگی. یہ حل تب ہوگی حدیث جب حدیث پڑھے ہوئے سے آپ پڑھیں گے, اس کے بغیر یہ حدیث حل نہیں ہوگی, اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر پڑھنی چاہیے جو حدیثیں پڑھ چکے ہیں. حدیثوں کا ترجمہ لے لیا انگلش میں اردو میں اور ان کو پڑھ رہے ہیں, اس سے حدیثوں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا بہت قوی اندیشہ ہے, اور دین اسلام سے اور صراط مستقیم سے بہت دور بھٹک جانے کا اندیشہ ہے. یہ کوئی کار خیر نہیں ہے کہ آدمی حدیث کا ترجمہ لے کر بیٹھ جاوے اور خود سمجھے. حدیث کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر سمجھیں جو حدیث پڑھ چکا ہے، یا ایسے شخص کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں جو حدیث پڑھ چکا ہے اور حدیث کو سمجھا بھی رہا ہے. صرف حدیث پڑھے تو غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا. اور ایسے واقعات بھی آئے ہیں، ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ صرف حدیث کی کتاب لے کر کے بیٹھ گئے ترجمہ، اور ایک جگہ پر ایک حدیث میں کچھ اور ہے، دوسری جگہ پر حدیث میں کچھ اور ہے، اور سمجھ کی کمی کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ حدیث اس سے ٹکراتی ہے، یہ حدیث اس کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے، اور پھر شیطان نے آگے اپنا کام کر لیا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی رہنمائی میں بولتا ہے اور کانٹرڈکشن ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ حدیثوں میں گڑبڑ ہے، اور حدیثوں میں گڑبڑ ہے تو حدیثوں کو بیان کرنے والے میں گڑبڑ، لہذا ہاتھ دھو لو اس اسلام سے. ایسے واقعات ہوئے ہیں. اور عجیب عجیب لطیفے بھی پیش آئے ہیں. ایک صاحب جو ہیں وہ استنجا کرنے کے لیے جاتے تھے، اور استنجے سے فارغ ہو کر آتے تھے اور وتر کی نماز پڑھتے تھے. جب بھی ان کو استنجے کی حاجت ہوتی تھی وہ استنجے کے لیے جاتے تھے، استنجے سے فارغ ہو کر آتے تھے اور وتر کی نماز پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ وتر بہت پڑھتے ہیں، وتر تو عشاء کی بات پڑھنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو حدیث پہ عمل کر رہا ہوں. کون سی حدیث؟ تو انہوں نے تھوڑا بہت عربی پڑھ لیا تھا، تھوڑا بہت عربی، اور عربی ہی سے وہ دیکھ کر حدیث سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من استجمر فلیوتر، جو شخص استنجا کرے وہ ایتار کرے. ایتار کا لفظ مجھے اس لیے بولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ ایتار کے ایک سے زیادہ معنی ہے. جو شخص استنجا کرے وہ ایتار کرے، تو ایتار کا ایک معنی تو یہ کہ وتر پڑے، اور ایتار کرے وتر پڑے، اس لیے کہ وتر تین رکعتیں ہیں. بعض ائمہ کے نزدیک وتر ایک رکعت ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک تین ہے. تو اوتر یوتر و ایتار کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو آڈ بنانا. تو جو شخص استنجا کر کے آئے وہ آڈ بنائے، آڈ بنائے، تو وتر بھی آڈ. اور استنجا کرنے میں سنت یہ ہے کہ ڈھیلا استعمال کرے تو تاک مرتبہ کرے، ڈھیلا ٹیشو، تو تین مرتبہ کرے، پانچ مرتبہ کرے، سات مرتبہ کرے. تو جو شخص استنجا کرے وہ ڈھیلے یا ٹیشو کو تین مرتبہ، پانچ مرتبہ، سات مرتبہ، آڈ مرتبہ استعمال کرے. یہ ہے ایتار، کہ جو شخص استنجا کرے وہ ڈھیلے کو آڈ مرتبہ استعمال کرے. یہ اوتر یوتر و ایتار کا دوسرا معنی ہے. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اوتر یوتر و ایتار کا معنی ہے وتر پڑھنا، تو کہتے استنجا کر کے جب بھی آتے تھے تو وہ وتر پڑھتے تھے. حدیثوں کو سمجھو، قرآن کو بھی سمجھو. ہم تو اس کے بہت بڑے داعی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امت کی پستی کا واحد علاج یہ ہے کہ امت قرآن اور حدیث سے جڑ جاوے. اور قرآن اور حدیث سے جڑنے کے لیے قرآن کے دروس کا سلسلہ ہر مسجد میں ہو، حدیث کا کے دروس کا سلسلہ ہر مسجد میں ہو، اور پھر لوگوں میں آخرت کی فکر پیدا کی جائے، اور اس فکر کے ساتھ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بیٹھے اور قرآن اور حدیث کو سمجھے. جب قرآن اور حدیث سمجھ میں آ جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے سمجھے. تو اس حدیث سے سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ حدیث کو سمجھنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، اور حدیث کو سمجھانا بھی ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. یہ حدیث وہ سمجھ سکتا ہے، وہ سمجھا سکتا ہے جس نے ماہرین سے حدیث کا علم حاصل کیا ہو. تو ہمیں بھی حدیث سمجھنی چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس جا کر. اور جب حدیث جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ماہرین کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، تو حدیث سے بڑھ کر تو کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ماہرین کے پاس جانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قال فی القرآن برائیہ، جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے، اپنے اپینین سے کرتا ہے،
یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی اس نے اور اس کی تفسیر کی اپنی رائے سے، غور کیا اس میں، غور کیا. آج کل تو ٹرانسلیشن میں غور کرتے ہیں اور ٹرانسلیشن میں غور کر کے پھر تفسیر خود کرتے ہیں. آئی تھنک یہ آئی تھنک ہر جگہ چل سکتا ہے، قرآن اور حدیث میں نہیں چل سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدن فلیتبوہ مقعدہ من النار. یہ فلیتبوہ جو امر کا صیغہ ہے، یہ خبر ہے، خبر. یہ امر بمعنی خبر ہے کہ جو شخص میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے گا، یعنی ایسی بات کہے گا جو میں نے نہیں کہی. تو حدیث تو صحیح پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن تشریح غلط کرتا ہے. جب تشریح غلط کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کر رہا ہے جو صحیح نہیں ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. اور تفسیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن برائیہ، جو شخص قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھ کر اپنی رائے سے، اپنے اپینین سے کوئی بات کہتا ہے اور غلط ہے تو بہت بڑا گناہ، لیکن فاصاب، حسن اتفاق، کوئنسیڈنس، کہ جو بات اس نے کہی وہ صحیح تھی، تیر نشانے کو لگا، صحیح تھی. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقد اخطأ، یعنی صحیح تفسیر کی پھر بھی اس نے غلطی کی، اور قیامت کے دن پوچھ ہوگی، سوال ہوگا. کیوں سوال ہوگا؟ اس لیے سوال ہوگا کہ جس کام کی تمہیں اتھارٹی نہیں تھی وہ کام تم نے کیوں کیا تھا. ایک شخص جو ہے وہ ڈرائیونگ بہترین کر سکتا ہے لیکن بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرتا ہے، تو پولیس کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بغیر لائسنس کے میں 15 سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور آج تک ایک جگہ پر غلطی نہیں ہوئی ہے. وہ پولیس یہ کہے گا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ بغیر لائسنس سے کیوں چلا رہے ہیں، یہ آپ کا قصور ہے. تو اگر کوئی پوری زندگی تفسیر بھی رائے کرتا رہے اپنے اپینین سے اور پوری زندگی کوئی غلطی نہ کرے، وہ صحیح تفسیر کرے، پھر بھی قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اس لیے کہ وہ تفسیر بغیر لائسنس سے کر رہا تھا، اتھارٹی نہیں تھی اس کے پاس. اب اس حدیث کے سلسلے میں ماہرین کیا کہتے ہیں اسے سمجھیے، کہ کیسے سمجھاتے ہیں. اور جب وہ سمجھانے پہ آتے ہیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کے قلوب پر جب فیضان فرماتے ہیں، تو ایک چھوٹے سے جملے سے ہم لوگوں کو کتنی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے جملے سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ اذا تکلم بکلمتین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ پر ہر بات کو 3-3 مرتبہ فرماتے تھے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کو 3 مرتبہ فرماتے تھے، ضرورت پیش آتی تھی. اب ضرورتوں کی مثال، نمبر ایک ضرورت یہ ہے کہ بات بہت اہم ہے، بہت اہم بات، تو اہمیت بتلانے کے لیے 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے. سب سمجھ بھی گئے ہوتے تھے، سب نے سن بھی لیا ہوتا تھا، اس کے باوجود 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مرتبہ ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو سب سمجھ گئے تھے، سب نے سن لیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا محسوس کیا کہ 2-4 افراد نے سنا نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا. ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ بات بہت دقیق ہے اور شاید 1-2 آدمی نہ سمجھ سکے ہونا. سب نے سمجھ لیا ہے، سب نے سن بھی لیا ہے، سب نے سمجھ بھی لیا ہے، لیکن یہ بات بہت اہم ہے. آگے جو میں گناہ گنوا رہا ہوں ان گناہوں کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لینا بہت ضروری. اس اہمیت کے پیش نظر آپ نے تین مرتبہ فرمایا الا انبئکم بی اکبر الکبائر. تو سب صحابہ سمجھ گئے کہ آگے والی بات بہت اہم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو تین مرتبہ ارشاد فرماتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ تھی ضرورت کی وجہ سے, ضرورت کے موقع پر. اور یہ ضرورت کا ایک موقع کیا ہے کہ جب اہمیت بیان کرنی ہوتی تھی آگے والی بات کی. نمبر دو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی ایک بات کو بار بار دہراتے تھے زجر و تنبیہ کے لیے, زجر و تنبیہ کے لیے, زجر و تنبیہ کے لیے. باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میں نے تجھے کتنی مرتبہ کہا, تو ایک مرتبہ کہا میں نے تجھے کتنی مرتبہ کہا, بیٹا سمجھ بھی گیا سن بھی لیا بیٹے نے, لیکن پھر بھی جب غصے میں ہے اور اسے تنبیہ کرنی, میں نے تجھے کتنی مرتبہ کہا, میں نے تجھے کتنی مرتبہ کہا, میں نے تجھے کتنی مرتبہ کہا. دیکھو تین مرتبہ آدمی دہراتا ہے, کبھی دو مرتبہ دہراتا ہے, کبھی چار مرتبہ دہراتا ہے. تو زجر و تنبیہ کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین جو آپ کے شاگرد تھے, ان میں نئے نئے مسلمان بھی ہوتے تھے, دیہات میں رہنے والے لوگ بھی آ جاتے تھے, منافقین بھی ہوتے تھے اور منافقین کبھی شرارت بھی کرتے تھے, تو زجر و تنبیہ کے لیے تین مرتبہ آپ کو یہ ارشاد فرمانا پڑتا تھا. کبھی کبھی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی کہ جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ بہت دقیق ہے, اور احتمال ہوتا تھا کہ شاید دو تین کو سمجھ میں نہ آیا ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ایک مرتبہ فرماتے تھے, پھر دوسری مرتبہ, اور پھر تیسری مرتبہ. اس لیے کہ عموماً تین مرتبہ بیان کرنے سے ہر سطح کا آدمی سمجھ جاتا ہے. اسی لیے علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مدرس دل لگا کر اپنے شاگردوں کو کوئی بات سمجھا رہا ہو اور اس نے ایک مرتبہ سمجھائی, طالب علموں میں سے کسی نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, دوسری مرتبہ اس نے بات سمجھائی پوری توجہ کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ, طالب علم نے کہا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, تیسری مرتبہ سمجھائی, طالب علم نے کہا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, تو اب اگر یہ استاد انکار کر دے سمجھانے سے تو اس نے اپنا حق پورا کر دیا. تین مرتبہ لمٹ تو کوئی ہونی چاہیے نا استاد کے لیے, شاگردوں کے لیے. تو تین مرتبہ سمجھانے سے استاد جو ہے اپنے شاگردوں کے حق سے فارغ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات فرماتے تھے جو پیچیدہ ہوتی تھی, جو جس کو سمجھنا دشوار ہو, تو آپ رعایت کرتے تھے کہ شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو, تو تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے. اور ایک ضرورت کی جگہ یہ ہے کہ بات آسان بھی ہے, سمجھنا مشکل نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خیال آتا تھا کہ شاید فلاں یا فلاں یا فلاں نیند کے جھونکے کی وجہ سے یا دوسری طرف توجہ کے بٹ جانے کی وجہ سے نہیں سنا ہے, تو پھر دہراتے تھے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ. ہوتا ہے ایسا, ہمیں بھی ہوتا ہے کلاس میں جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے, کوئی اچانک کمرے میں داخل ہو گیا, کوئی شور ہوا, تو ایک آدھ طالب علم یوں کر کے اس طرف دیکھ لیتا ہے تو اس بات کو پھر دہراتے ہیں. تو اس حدیث کا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے, یہ عمومی حالت میں نہیں تھی بلکہ جب ضرورت پڑتی تھی. تو ضرورت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تین مرتبہ دہراتے تھے. اور آگے حدیث کے اندر اس کے لیے قرینہ بھی ہے. کیا فرماتے ہیں آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو اس کو تین مرتبہ دہراتے تھے, حتیٰ تفہم عنہ, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے. تو شارحین یہ فرماتے ہیں کہ فہم کا معنی یہ ہے کہ سنے, سن کر سمجھ لے, اور سمجھ کر محفوظ کر لے. حتیٰ تفہم عنہ کا یہ معنی ہے کہ سنے, سن کر سمجھ لے, اور سمجھ کر محفوظ کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو اس طرح ارشاد فرماتے تھے کہ لوگ سنیں, سن کر اسے سمجھ لے, سمجھ کر محفوظ کر لے. تو ایک مرتبہ ایک بات کہی, دل میں یہ خیال آیا کہ ہاں سب نے سن تو لیا ہوگا لیکن شاید سب کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, تو دوسری مرتبہ بات کی, اب سب نے سمجھ بھی لیا ہوگا لیکن شاید ایک آدھ کو یاد نہ رہی ہوگی, چلو پھر ایک مرتبہ. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی حالت میں تین مرتبہ گفتگو نہیں فرماتے تھے جب ضرورت پیش آتی تھی, اور وہ ضرورتیں بیان ہو گئی ہیں. آگے والا دوسرا جملہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آتے تھے پھر ان پر سلام کرتے تھے تو ان پر تین مرتبہ سلام کرتے تھے. ایک بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوئی اس ٹکڑے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو آپ سلام کرتے تھے. جب کہیں تشریف لے جاتے تھے کسی مجمع میں سلام کرتے تھے. میرے بھائیو اس سلام کو عام کرو, سلام کو عام کرو. اور سلام کو عام کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے, افشوا السلام بینکم, سلام کا تم آپس میں افشا کرو, افشا کرو, افشا. اور افشا کرو, افشا کرو, اس کی دو تفسیریں ہیں. دو کام کرو گے تو سلام کا افشا ہوگا. ترجمہ تو اردو میں کر دیتے ہیں کہ سلام کو پھیلاؤ, لیکن پھیلانا, افشا کرنا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بار بار کرو, بار بار کرو, کثرت ہو, کثرت, بار بار کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ذرا آگے بڑھے کوئی اور آگے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ایک صاحب ملے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ بیت الخلاء میں چلا گیا, آپ وضو خانے میں چلے گئے, آپ وضو سے فارغ ہو گئے, وہ بیت الخلاء سے نکل کر آیا, پھر ملا, پھر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا محل کیا ہے کہ دو آدمی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور پھر ملتے ہیں, چاہے آدھی منٹ کے بعد ہو, الگ ہو جانے کے بعد جب بھی دو آدمی ملے وہ سلام کا محل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو پھیلاؤ, پھیلاؤ کا مطلب یہ کہ بار بار کرو, نمبر ایک. اور نمبر دو, بلند آواز سے کرو. بار بار کریں گے تو بھی سلام پھیلے گا, اور اگر آہستہ سے کیا السلام علیکم تو یہاں تک پہنچے گا, اور کہا السلام علیکم تو دیوار تک پہنچے گا, یہ پھیلا. بلند آواز سے کرو اور بار بار کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیو اس وقت دنیا کے جو سیاسی حالات ہیں اور مسلمان جن مصائب سے دو چار ہیں, دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان اپنے بارے میں متفکر نہیں ہے, اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے بارے میں متفکر نہیں ہے. اس وقت یہ سلام جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ سلام. کیوں؟ اس لیے کہ سلام, السلام علیکم, السلام علیکم, اس کا ایک معنی تو یہ ہے ترجمہ جو کرتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو, لیکن دوسرا معنی ہے کہ السلام جو ہے یہ, السلام یہ اللہ کا نام ہے, اور السلام علیکم اس کا معنی ہے کہ تم پر السلام نگراں ہے, فکر مت کرو, السلام تمہاری نگرانی کر رہا ہے, تم السلام کی نگرانی میں رہو. میں آپ کو یہ دعا دوں کہ السلام کی نگرانی میں تم رہو. تم میرے لیے دعا کرو کہ السلام کی نگرانی میں تم رہو. میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ کی رحمت تم پر ہو, اللہ کی برکت تم پر ہو. تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ کی رحمت تم پر ہو, اللہ کی برکت تم پر ہو. ہم گھر میں جائیں تو یہ دعا دیں, وہ ہمیں دعا دے. گھر سے نکلیں تو یہ دعا دیں, وہ ہمیں دعا دے. ہم مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا کرے, لوگ ہمیں دعا کرے. یہ بار بار اگر ہم سلامتی کی, رحمت کی, برکت کی ایک دوسرے کو دعا دیں گے تو دعا کس کو دیں گے؟ امت کے افراد ہی کو تو دیں گے. کیوں اللہ تعالی شانہو ہمارے اس عمل کو دیکھ کر, ہماری ان دعاؤں کی کثرت کو دیکھ کر سلامتی کے, رحمت کے, برکت کے فیصلے نہیں کرے گا؟ اس لیے سلام کو میرے بھائیو عام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس آتے تھے اور سلام کرتے تھے تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے. دیکھو آپ کی عادت ہے مبارک تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو بہت چھوٹے بچے تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی, 10 سے بھی کم, 10 سے بھی کم عمر تھے, 9.5 سال کے تھے تقریباً. تو جب میں مدینہ منورہ, جب آپ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو میری عمر 10 سال تھی تقریباً. تو ہمارا بچپنا تھا، ہم گلیوں میں کھیلا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم بچوں کے پاس سے جب گزر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی خود سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام میں پہل کرو، سلام بلند آواز سے ہو، سلام بہت زیادہ ہو، اور سلام میں پہل کرو. پہل یہ کوشش کرو کہ کوئی مجھے سلام کرے اس سے پہلے میں کر دوں، کوئی مجھے سلام کرے اس سے پہلے میں کر دوں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، چشم فلک میں ایسے کم ہی لوگ دیکھے ہوں گے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن تواضع کا عالم یہ تھا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم میں مشہور تھا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کو پہلے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. آج کل ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ مولوی تو مجھ سے چھوٹا ہے، میں پہلے کیوں سلام کروں، پہلے یہ سلام، یہ میرا مسلی ہے، میں پہلے کیوں سلام کروں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں پہلے کیوں سلام کروں، میں بڑا وہ چھوٹا، بڑا میرے بھائی وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے وہ بڑا. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے. اس تو کو نکالو کہ میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، پھلدار ٹہنی ہمیشہ جھکی رہتی ہے، جو ٹہنی جھکی ہوئی نہ ہو سمجھو کہ بیکار ہے، اس پہ پھل نہیں آتے. پھل والی ٹہنی ہمیشہ جھکی رہتی ہے. جو لوگ متوازے ہوتے ہیں سمجھو کہ وہی بڑے ہیں. جو بڑائی میں رہتے ہیں وہ چھوٹے، اور جو چھوٹے بن کر رہتے ہیں وہ بڑے. جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا، اور جو خود کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہی جھک کے رہتے ہیں. اور جو ٹہنی جھک کے رہتی ہے فیض تو اسی سے آگے پھیلے گا، جو ٹہنی جھک کے نہیں رہتی اس میں پھل ہی نہیں ہے، فیض آگے کیسے چلے گا. وہ ٹہنی جو جھکتی ہے یعنی پھلوں کی اس سے لدی ہوئی ہوتی ہے، فیض تو آگے اس سے چلے گا. جو عالی ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. یہ سراہی جو ہے، سراہی جس میں پانی رکھا جاتا ہے، جگ، اگر یہ جگ جھکتا نہیں ہے تو آگے فیض نہیں چلے گا. پانی اندر ہوگا لیکن فیضان نہیں ہوگا، جھکے گی یہ سراہی، یہ جگ جھکے گا تو آگے اس کا فیض چلے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ از خود ہم سلام کریں. جو از خود سلام کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ البادی و بالسلام بری ام من الکبر، وہ کبر سے بری ہوتا ہے. اور اگر اس میں کبر ہے تو ابتدا بالسلام بار بار کرنے کے نتیجے میں کبر کا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس آتے تھے تو سلام کرتے تھے، اور تین مرتبہ سلام کرتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی عام عادت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی کو سلام کرے تو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، نہیں. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے گھر جاتے تھے اور اجازت طلب کرتے تھے تو اجازت طلب کرنے کے لیے تین مرتبہ سلام کرتے تھے. اجازت طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اب پہلے زمانے میں یہ دروازوں پہ تالے نہیں ہوتے تھے، کھلے ہوتے تھے، پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے. ہم بھی بچپن میں جب انڈیا میں تھے تو صبح فجر کی نماز کے بعد دروازے کھل جاتے تھے اور کھلے ہی رہتے تھے، اس لیے کہ امن عام تھا. تو لوگ یوں ہی گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو گھر والے کس حالت میں ہے، بے پردگی کی حالت میں ہے، اس وجہ سے اجازت لینی چاہیے، یعنی نگاہ گھر کے اندر پڑھنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے. تو ہمارے یہاں طریقہ کیا ہوگا، ایک مرتبہ کھٹکھٹاؤ، آواز نہیں آیا، جواب نہیں ملا، دوسری مرتبہ کھٹکھٹاؤ، جواب نہیں ملا، تیسری مرتبہ کھٹکھٹاؤ، اور تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں ملا تو واپس چلے جاؤ. اس میں ہمارے یہاں بہت خرابیاں ہوتی ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اتنا کھٹکھٹاؤ کہ اندر جو شخص ہے اسے پتا چل جائے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. پوری گلی کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں نمبر میں کھٹکھٹا رہا ہوں، اتنا کھٹکھٹاؤ کہ اس گھر والے سمجھ جاوے کہ کھٹکھٹا رہا ہے کوئی باہر. نمبر ایک. نمبر دو، تین مرتبہ کھٹکھٹانے کے نتیجے میں دروازہ کھل گیا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ دروازہ کھل گیا، تو ان کو پتا نہیں کہ کون آیا ہے، اس لیے یوں داخل مت ہو جاؤ، بلکہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں. یہ استیذان ختم ہو گیا ہے، یہ سنت ختم ہو گئی ہے، قرآن کا حکم ہے یہ. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. پہلے سلام ہے، سنت طریقہ کے پہلے سلام، پھر دروازہ کھٹکھٹایا. چاہے شاگرد کے گھر آپ چلے گئے، چاہے بھائی کے گھر چلے گئے، جیسے ہی دروازہ کھلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آنے کی اجازت ہے، کیا میں آ جاؤں؟ اور اگر وہ آپ سے کہیں کہ نہیں اس وقت نہیں، تو یہ کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. اگر ناراض ہونے کی بات ہوتی تو یہ اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ تو تین مرتبہ میں اگر کسی موقع پر دروازہ کھل گیا تو اجازت مانگو، اجازت ملنے پر داخل ہو جاؤ، تو پہلے سلام چلے جاؤ. اور اگر تین مرتبہ پر دروازہ نہیں کھلا تو واپس چلے جاؤ، لیٹر باکس میں سے مت دیکھو، اس لیے کہ اجازت جو لینی ہے وہ اسی وجہ سے کہ پتا نہیں اندر مجھے دیکھنے کی اجازت ہے یا نہیں، اور دروازہ نہیں کھلا اس کا ونڈو میں سے مت دیکھو، اور رات کو کنکر اٹھا کر کے بیڈ روم پر مت پھینکو. عوام کا چونکہ مجمع ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں خلاف اسلامی تعلیمات کے خلاف، اور ایسا بھی مت کرو کہ دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دروازے پر پہنچ کر کے موبائل پر فون کرو، ایسا بھی کرتے ہیں، میں بھی اس میں بہت پھنسا ہوں، موبائل پر فون کرتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو ہم بھی تپاک سے بات کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سونے کا تقاضا ہوتا ہے، یا کوئی مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی اہم کام ہے گھر میں، لیکن تپاک سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اب ٹیلی فون پر دو تین منٹ بات کرنی ہے، ذرا بشاشت سے بات کر لیتے ہیں، خیریت ہے آپ کا، گھر میں ہی ہے؟ ہاں گھر میں ہی ہے. تو کہ میں دروازے پر کھڑا ہوں، اگر آپ سے ملاقات ہو سکتی ہو تو. یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، آپ نے کمپیل کر دیا، اس کو چوائس نہیں دی آپ نے. تین مرتبہ دروازے پر کھٹکھٹاؤ، اجازت مل جائے تو ٹھیک، اجازت نہ ملے تو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. اچھے اچھے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اہل علم ناراض ہوتے ہیں، بخاری شریف اور حدیث پڑھانے والے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر آئے تھے اور آپ نے دروازہ نہیں کھولا. بھائی اسی لیے تو اجازت مانگنی ہے کہ چاہے اس تاکہ پتا چلے کہ اس کی مرضی ہے یا نہیں. تو علامہ خطابی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجازت مانگتے تھے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئی. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بلند، تو دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا باہر سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا تھا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی آواز نہیں آئی، وہ دروازہ تو کھلا رہتا تھا، پردے لٹکے رہتے تھے. تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر سلام کا جواب دے رہے ہیں خاموشی سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ. تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے. کتنے بڑے آدمی, کتنی اونچی شخصیت, واپس تشریف لے گئے. یہی طریقہ ہے, شریعت مطہر یہ سکھاتی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تین مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ سلام نہیں کی, تو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے جا رہے, پیچھے دوڑتے ہوئے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جتنی مرتبہ مجھے سلام کیا ہر مرتبہ میں نے سنا, لیکن میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں چاہتا تھا کہ بار بار آپ کی یہ دعا مجھے ملتی رہے. تو علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ استیذان کے موقع پر جو تین مرتبہ اجازت لینی ہے وہ سلام مراد ہے, ہر مرتبہ تین مرتبہ نہیں کرتے تھے. علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین سلام کا جو اس حدیث میں ذکر ہے اس سے مراد استیذان والا سلام. جب اجازت لیتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں داخل ہو سکتا ہوں؟ گھر والے نے کہہ دیا کہ جی ہاں داخل ہو جائیے, تو گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی سلام کرنا مسنون ہے. اور پھر ان کے ساتھ بیٹھے, چائے وائی ہوئی, جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہوا, اب اٹھ کے جا رہے ہیں تو اب جاتے ہوئے بھی سلام کرنا مسنون ہے. تو علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے, اس کا مطلب یہ کہ اجازت لینے کا سلام, گھر میں داخل ہونے کا سلام اور الوداعی کا سلام. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا تعلق اس مجمع سے ہے جس میں بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے بڑے مجمع میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ ہر شخص کا دل چاہتا ہوگا کہ میں اسے سلام کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور تشریف لے جا کر مجمع کے سامنے منہ کر کے بولتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پھر دائیں طرف دیکھتے تھے اور دائیں طرف دیکھ کر کے فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پھر بائیں طرف دیکھتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کر فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تاکہ آپ کے سلام سے پورا مجمع مستفید ہو جائے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے مجمع میں تشریف لے جاتے تھے تو مجمع جب ایسے چوڑائی میں پھیلا ہوا ہو تو اس وقت تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرماتے ہیں اس پر عمل ہوگا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن مجمع بہت زیادہ ہے اور لمبائی میں بیٹھا ہوا ہے, تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مجلس میں داخل ہوتے ہی سلام کرتے تھے اور پھر چلتے چلتے مجلس کے بیچ میں جاتے تھے پھر سلام کرتے تھے, اور بالکل آگے تشریف لے جاتے تھے اس وقت بھی سلام کرتے تھے. یہ مختلف باتیں علماء کرام سے ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جب کسی کے گھر جائیں تو اجازت تین مرتبہ لیں اور تینوں مرتبہ سلام کریں, اور اجازت مل جائے تو اندر جا کر کے بھی سلام کریں اور اٹھتے ہوئے بھی سلام کریں, بڑے مجمع میں جائیں تو دو تین مرتبہ سلام کریں, دو مرتبہ, تین مرتبہ, چار مرتبہ کی ضرورت پڑے تو چار مرتبہ بھی کریں مجمع کے حساب سے. اس کے بعد جو ہے دوسری حدیث, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے ایک ایسے سفر میں جس کو ہم نے کیا, یعنی ایک مرتبہ ہم سفر میں نکلے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جیسے ہمارے زمانے میں سب نکلتے ایک ساتھ ہیں, ایک گاڑی آگے چلی جاتی ہے ایک گاڑی پیچھے رہ جاتی ہے, تو قافلے نکلتے تھے. کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ 10-15 اونٹ آگے چلے گئے, 5-10 اونٹ پیچھے رہ گئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے ہم لوگوں سے ایک سفر میں جس کا ہم نے کیا. فادرکنا, پھر ہمیں پا لیا, پر ہمیں اس طرح پا لیا کہ ہم لوگ جو ہیں نماز کا وقت ہو گیا تھا تو ہم نماز کی تیاری کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے رک گئے تھے، تو ہم رکے، وضو وغیرہ کر رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پا لیا. فادرکنا وقد ارحقنا الصلاۃ صلاۃ العصر، اور حال یہ تھا کہ ہم نے نماز عصر کو پا لیا تھا، نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا. تو یہ وقد ارحقنا الصلاۃ بھی ہو سکتا ہے اور وقد ارحقنا الصلاۃ بھی ہو سکتا ہے. دوسری روایت میں ہے وقد ارحقتنا الصلاۃ ونحن نتوضؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مل گئے تو اس وقت ہم لوگ وضو میں مشغول تھے، ابھی وضو کر رہے تھے. فجعلنا نمسه على ارجلنا، تو ہم جلدی جلدی میں ہمارے قدموں کو ہلکا پھلکا دھونے لگے. تو ایک تو سفر میں نماز کا وقت، مجمع بہت زیادہ، تو ایسے موقع پر آدمی ذرا جلدی جلدی وضو کرتا ہے، پانی بھی کم ہوتا ہے، وقت کی تنگی بھی ہوتی ہے کہ عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے، مجھے بھی وضو کرنا ہے، میرے پیچھے 10 آدمی اور ہیں، تو ایسے موقع پر ہلکا پھلکا وضو، ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیا، ایک مرتبہ کلی کر لی، ایک مرتبہ چہرہ دھو لیا. تو اس میں جو ہے یہ پاؤں دھونے کے لیے ہمارے زمانے کی طرح سیٹ اور سٹول تو ہوتے نہیں تھے، تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک پاؤں کو دھوتے تھے، اور ہلکے پھلکے انداز میں دھوئیں گے تو جب اطمینان سے سیٹ پر بیٹھ کر وضو کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں. تو ایسی حالت میں جبکہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے دھوئیں گے تو پیچھے ایڑیوں کی جگہ پر جو ہے کچھ خشکی رہ جائے گی. یہاں میں یہ عرض کر دوں اپنے دوستوں سے کہ وضو جو ہے وضو، اسے اچھی طرح کرنا چاہیے اور اطمینان سے کرنا چاہیے. یہ وضو جو ہے وہ دربار عالی میں حاضری کے لیے ایک تیاری ہے. تو خاص طور پہ یہ وضو کرتے ہوئے یہ پیچھے یوں پیچھے ہاتھ پھیرے یوں. میں کئی لوگوں کو وضو خانے میں دیکھتا ہوں کہ یہ کوہنی جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، اور اسی طرح یہ ایڑی پیچھے، اور اسی طرح انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا چاہیے، اور اگر انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہے تو ان کو بھی ایسے ہلانا چاہیے، اس سے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ بہت ہلکے پھلکے انداز میں ہم قدموں کو دھو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا ہوگا کہ جلدی جلدی میں کسی کی کوئی ایڑی والی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ نظر بھی آ گئی ہو کسی کی ایڑی. تو فنادا بعلی صوتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ندا دی، ویل للعقاب من النار، ایڑیاں والوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے، ایڑیاں والوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے. یعنی وہ لوگ جو وضو میں اپنی ایڑیوں کو خشک رکھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور یہ آپ نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا، ویل للعقاب من النار. دیکھو یہ ایک بہت اہم بات تھی، اس میں تنبیہ کرنا مقصود تھا، زجر مقصود تھا. تو کہا کہ ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، یہ 3 مرتبہ فرمایا، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. یہ راوی حدیث جو ہے، راویوں میں سے کسی راوی کو شک ہو گیا کہ 2 مرتبہ کہا تھا یا 3 مرتبہ. یہاں میں ضمناً یہ بھی بات عرض کر دوں کہ یہ حدیثوں میں جو یہ بات ملتی ہے کہ راوی کو شک ہو گیا کہ 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ، تو اس سے عام لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ پھر ایسی حدیثوں کا اعتبار ہی کیا ہے کہ جن حدیثوں میں راویوں کو شک ہو جاتا ہے کہ ایسا تھا یا ایسا تھا. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ روایات میں جہاں کہیں شبہ پایا جاتا ہے اس طرح راوی کو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کہیں راوی کو شک ہوتا ہے وہ اس شک کا اظہار کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں شک کا اظہار نہیں ہے وہاں کسی بھی راوی کو شک نہیں ہوا ہے. تو حدیث کے ذخیرے میں بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں راوی کو شک ہوتا ہے اور وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے. بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ فا اور واو میں بھی اگر شبہ ہو جائے تو او لا کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ فو جدو کہا یا وو جدو کہا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں شک ہے بس وہی شک کی جگہ ہے، باقی شک کی جگہ نہیں ہے، ایک بات. اب لاکھوں حدیثیں، لاکھوں حدیثوں میں ایسی شک کی جگہ کتنی ہے وہ پہلے تو بتلائی جائیں، نمبر ایک. اور نمبر دو، جہاں کہیں شک ہوتا ہے، شک جہاں کہیں شک ہوتا ہے وہ اہم بات نہیں ہوتی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، یہ اہم ہے. ویل للعاقب من النار، ایک مرتبہ فرمایا، دو مرتبہ فرمایا، تین مرتبہ فرمایا، دس مرتبہ فرمایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی تفصیلات جو کور کی حیثیت رکھتے ہیں، جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں کہیں تعارض بھی نہیں ہوتا اور ان میں کہیں شک بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر، ایک شخص یہاں سے جائے اور یہ کہے کہ آج اسلامک دعوی اکیڈمی میں ختم بخاری شریف تھا اور اس میں 500 آدمی تھے. دوسرا یہ کہے کہ آج اسلامک دعوی اکیڈمی میں ختم بخاری شریف تھا اور اس میں 1000 آدمی تھے. تیسرا یہ کہے کہ آج اسلامک دعوی اکیڈمی میں ختم بخاری شریف تھا اور اس میں 5000 آدمی تھے. 5000 ہوں، 3000 ہوں، 2000 ہوں، 1000 ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بخاری شریف کا ختم تھا یا قرآن کا ختم تھا، یہ اصل چیز ہے، یہ کور چیز ہے. تو کور چیز میں سب کا اتفاق ہوتا ہے. گڑبڑ تب ہوگی جب ایک کہے گا کہ بخاری شریف کا جلسہ تھا اور دوسرا کہے گا کہ قرآن کے ختم کا جلسہ تھا. اب اختلاف ہوگا کہ بھائی جلسہ کس چیز کا تھا. کور میں اختلاف نہیں ہوتا، بنیادی چیزوں میں اختلاف نہیں ہوتا. اب قریب الختم ہے، آخری بات کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر جو ترجمہ باندھا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں. من اعاد الحدیث سلاسن، وہ شخص جو گفتگو کو تین مرتبہ دہرائے، لیفہما، تاکہ وہ سامنے والوں کو سمجھا دے. وہ شخص جو گفتگو کو تین مرتبہ دہرائے، کیوں؟ تاکہ وہ سامنے والوں کو، اپنے شاگردوں کو یا واس سننے والوں کو سمجھا دے. اس کا مطلب یہ کہ تین مرتبہ بولے تاکہ وہ سن بھی لیں، وہ سمجھ بھی لیں اور ان کو محفوظ بھی ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ کو ایک ادب سکھلا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب العلم ہے اور کتاب العلم میں اساتذہ کو اور طالب علموں کو آداب سکھلائے جا رہے ہیں. تو اساتذہ کو ایک ادب سکھلا رہے ہیں کہ مقامات مہمہ کو اور مقامات عویسہ کو، یعنی اہم اہم مقامات کو اور مشکل مشکل مقامات کو ایک سے زیادہ مرتبہ دہرائے، تاکہ ہر طالب علم سبق کو اچھی طرح سے سن لے اور سمجھ جائے اور محفوظ کر لے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ ہے. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک بات چل پڑی تھی، اس کا بھی رد ہے. اور وہ بات یہ تھی کہ جو عالم کسی بات کو دہرائے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ماہر نہیں ہے. اس لیے کہ نیا نیا مقرر ہوتا ہے تو ایک ہی بات کو دو تین مرتبہ دہراتا ہے اور آگے کا سوچتا ہے کہ آگے مجھے بولنا کیا ہے. تو کہ اگر مدرس حدیث کا درس دیتے ہوئے، قرآن کا درس دیتے ہوئے، سبق پڑھاتے ہوئے ایک بات کو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ دہرائے تو یہ اس کے ماہر نہ ہونے کی دلیل ہے. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. سبق پڑھاتے ہوئے ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں کہ استاد کو ایک ہی بات بار بار دہرانی پڑتی ہے. تو دو مقصد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو علماء کے بارے میں ایک بات چل پڑی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی بات کو دہراتا ہے یہ اس کے ماہر نہ ہونے کی دلیل ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی باتوں کو دہرایا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. اور دوسری بات یہ بتلا رہے ہیں کہ مدرس کو چاہیے کہ مشکل مقامات اور اہم مقامات، مشکل مقامات اور اہم مقامات مدرس کو بھی چاہیے، اور وائز کو بھی چاہیے مشکل مقامات اور اہم مقامات کا اعادہ کرے تاکہ طلبہ اور سننے والے لوگ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. اور اعادے کے دو طریقے ہیں, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسی بات کو تین مرتبہ, چار مرتبہ, پانچ مرتبہ, دو مرتبہ دہرائے, اسی بات کو اسی طریقے سے اسی مثال کے ساتھ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو مختلف مثالوں کے ساتھ اور مختلف طریقے سے دہرا کر کے سمجھائے, جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے. یہاں میرے بھائیوں بہت سارے علماء کرام, میرے دوست, میرے احباب, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو مکاتب میں پڑھاتے ہیں, مکاتب میں, مدارس میں پڑھاتے ہیں. ان کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں, ہماری آخرت کے لیے کھیتی اور پونجی یہی ہے. اس لیے ان کے پیچھے دل لگا کر ہمیں محنت کرنی چاہیے. چاہے آپ تختی پڑھا رہے ہوں, چاہے قاعدہ پڑھا رہے ہوں, چاہے قرآن پڑھا رہے ہوں, چاہے حفظ پڑھا رہے ہوں, چاہے نحو و صرف, چاہے فقہ, چاہے تفسیر, چاہے حدیث, آپ جو کچھ بھی پڑھا رہے ہوں, آپ معلم ہیں تو پوری کوشش کیجئے کہ اس کو جو کچھ آپ کو دینے کے لیے بٹھایا ہے آپ گھول گھول کر اسے پلا کر کے ہی اٹھیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسن ابن زیاد رحمہ اللہ تعالی امام زفر رحمت اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں, لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جو علوم انہوں نے حاصل کیے وہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں. ہمارے اندر اگر جذبہ ہوگا اور ہم نرمی اور پیار اور محبت اور تحمل کے ساتھ بچوں کے پیچھے محنت کریں گے تو یہ بچے ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں گے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, یہ بچے اگر طالب ہوں گے تو کسی اور استاد سے استفادہ کر کے آگے چلے جائیں گے. یہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا اور ایک سوال کرتا تھا, وہ مجھے جواب دیتے تھے, پھر سوال کرتا تھا تو ذرا جھنجھلا جاتے تھے اور جواب دیتے تھے, اور تیسری مرتبہ پوچھتا تھا تو غصے ہو جاتے تھے. اور یہ فرماتے تھے کہ غبی ہے, نالائق ہے, کتنی مرتبہ تجھے سمجھاؤں. تو کہا میں وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلا جاتا تھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا اور ان سے سوال کرتا تھا, وہ نرمی سے مجھے سمجھاتے تھے. پھر میں دوسری مرتبہ پوچھتا تھا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آئے, تو دوسری مرتبہ بھی نرمی سے سمجھاتے تھے. تیسری مرتبہ پوچھتا تھا کہ نرمی سے سمجھاتے تھے. چوتھی مرتبہ پوچھتا تھا, نرمی سے سمجھاتے تھے. کہ جتنی مرتبہ پوچھتا تھا ان کے لہجے میں کبھی فرق نہیں آتا تھا, نرمی 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 نرمی. جب تک کہ میں سمجھ نہیں جاتا تھا اس وقت وہ مجھے سمجھاتے رہتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا فکر مت کرو, غور کرو, غور کرو, دھیان سے کام لو, اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں مقصود تک پہنچائے گا. اور پھر یہ فرماتے تھے کہ اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں تمہیں جو میرے سینے میں ہے وہ پلا دوں تو میں تمہیں پلا دیتا. یہ کہتے ہیں کہ بس اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آتا جاتا رہا اور وہ تحمل سے کام لیتے رہے تو میں منزل مقصود تک پہنچا, گوہر علم سے اپنے سینے کو آراستہ کیا اور آج جو کچھ میں ہوں وہ ان کی محنت کے نتیجے میں ہوں. اسد ابن فرات رحمہ اللہ تعالی امام محمد کے شاگرد, وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بعض مخصوص شاگردوں کو رات کو بھی پڑھاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد. پورا دن تو پڑھاتے تھے, بعض مخصوص شاگردوں کو رات کو بھی پڑھاتے تھے. میں نے بھی درخواست پیش کی, کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کو انہوں نے رات کو پڑھایا تھا. تو میں نے بھی درخواست کی, مجھے بھی اجازت مل گئی. اسد ابن فرات طالب علم, بعد میں بہت بڑے آدمی بنے. یہ پورا دن بھی محنت کرتے تھے, بہت کم سوتے تھے, رات کو سونے کا وقت ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو ان کا گھر جو ہے وہ دو منزلہ تھا, تو میں دروازہ کھٹ کھٹا کر اندر جب داخل ہوتا تھا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے دفاتر کو ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیچے جب تشریف لاتے تھے تو دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوتا تھا, اور پانی کا پیالہ اپنے پاس رکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ مجھے پڑھانا شروع کرتے تھے, اور پڑھتے پڑھتے جب مجھے جھونکا آتا تھا تو کہا بہت پیار سے وہ پیالے میں اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور میرے اوپر پانی کو اس طرح چھڑکتے تھے اور پھر پڑھانا شروع کر دیتے تھے, اور کہتے کہ جب پھر مجھے ایسا جھونکا آتا تھا تو پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پیالے میں ہاتھ رکھتے تھے اور ہاتھ رکھ چھڑکتے تھے پانی. میرے بھائیو یہ علم ہم تک بڑی محنتوں سے پہنچا ہے, اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ مشقتیں برداشت کی ہیں, اپنا فارغ وقت دے رہے ہیں, کوئی ٹیوشن نہیں تھا کہ پیسے مل رہے تھے مفت, لیکن دیکھا کہ یہ زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے, محنت کرنی چاہیے, یہ امت کے لیے کچھ کام کی چیز بنے گا, تو محنت کرتے تھے اور اس طرح کہتے ہیں کہ چلاتے تھے, اور ایک طویل مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں نے بھی گوہرے مقصود حاصل کر لیا. حضرت ربی ابن سلیمان مرادی رحمہ اللہ تعالی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں, اور علماء نے جو اساتذہ کے لیے آداب لکھے اس میں یہ ادب لکھا ہے کہ عالم کو چاہیے, مدرس کو چاہیے, معلم کو چاہیے کہ زکی زکی اور ہوشیار طالب علموں کو چھانٹ لے اور چھانٹ کر ان پر خوب محنت کرے, اس کی پوری کوشش کرے کہ وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے, اس لیے کہ یہ جو برین مل گیا ہے برین اسے پکڑ کے رکھو تاکہ یہ اشاعت علم میں کام آئے. تو مدرس کو چاہیے کہ چھانٹ لے ذہین ذہین طالب علموں کو, یہ ایک ادب ہے کہ ذہین ذہین طالب علموں کو چھانٹ لے اور ان کی استعداد کے مطابق ان کی ترقی کی محنت کرے, اور جو کمزور ہیں ان سے غفلت نہ برتے, اس لیے کہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ بہت سے کمزوروں پر جب ان کے استادوں نے محنت کی تو وہ وقت کے امام بن گئے, انہیں میں سے یہ ربیع ابن سلیمان المرادی رحمہ اللہ تعالی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے, طبقات الشافعیہ میں ان کا ذکر ہے, اور اتنے ذہین نہیں تھے, ذہین ہوشیار نہیں تھے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ان سے محبت ہو گئی تھی, فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے, اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے میری جتنی خدمت کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی ہے, بس یہ خدمت کام آ گئی. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک مسئلہ سکھایا, سمجھایا, اور کہا کہ تمہیں سمجھ میں آ گیا ربی, توجہ تھی پوری کلاس کی طرف لیکن ان پر زیادہ تھی, سمجھتے تھے کہ یہ اتنا ذہین نہیں, ربی تمہیں سمجھ میں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت نہیں سمجھ میں آئے, دقیق مسئلہ تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے دوسری مرتبہ بیان کیا, ربی تمہیں سمجھ میں آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت نہیں سمجھ میں آیا. سمجھاتے سمجھاتے 40 مرتبہ ہو گیا, لیکن سمجھاتے رہے امام پوری بشاشت کے ساتھ. ہمیں پوچھیے آپ, ہم پڑھاتے ہیں کہ طالب علموں کو ایک مرتبہ سمجھاتے ہیں, دوسری مرتبہ سمجھاتے ہیں, اور طلبا کہتے ہیں کہ نہ سمجھ میں نہیں آتا, تو کتنی جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے, کتنا غصہ آ جاتا ہے. اس لیے کہ استاد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کتاب ختم کب ہوگی, جب اسی طرح اگر بار بار پڑھا. 40 مرتبہ, 40ویں مرتبہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ سمجھایا تو کہتے کہ ربی ابن سلیمان کو حیا آ گئی, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوچھا کہ کیا تمہیں سمجھ میں آ گیا تو کہا کہ بڑی شرمندگی کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر درس سے باہر چلے گئے. انہیں صدمہ ہوا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, میری وجہ سے باقی سب کا نقصان ہو رہا ہے بار بار. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق اپنا پورا کیا, اور سبق پورا کرنے کے بعد کہا کہ ربیع ابن سلیمان کو بلاؤ, اور اس کو لے کر کے پھر بیٹھ گئے, اور بیٹھ گئے کہ وہ مسئلہ جو میں تمہیں سمجھا رہا تھا غور سے سنو. سمجھایا, سمجھ میں آ گیا؟ کہا کہ نہیں سمجھ میں آیا. کہا پھر سنو اسے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس سے اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک ربیع ابن سلیمان کو وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالی شانہ ہم سب پڑھانے والوں کو یہ توفیق عطا فرمائے. حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی ایک طرف دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں, اور دوسری طرف آزادی کی تحریک کے لیے پوری پورے ہندوستان میں، اس وقت تو انڈیوائڈیڈ ہندوستان تھا، اس میں سفر کر رہے ہیں، تو سفر بھی ہو رہا ہے اور ادھر سبق بھی پڑھا رہے ہیں، سفر بھی ہو رہا ہے ادھر سبق بھی پڑھا رہے ہیں. تو حالات ایسے تھے، حالات ایسے تھے کہ ہندوستان کے انڈیا کے طول و عرض میں حضرت شیخ سفر کرتے تھے، اور معمول یہ تھا کہ 2-2.5 گھنٹے کی تقریر فرماتے تھے، اور تقریر سے جیسے ہی فارغ ہوئے سیدھے اسٹیشن پر، اسٹیشن پر پہنچ کر کے ریل میں بیٹھے، ریل میں بیٹھ کر جہاں کہیں تبدیل کرنی تھی تبدیل کر کے پہنچے دیوبند. تو کبھی کبھی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد پہنچتے تھے، اور کبھی 10 بجے 11 بجے 12 بجے سیدھے، کھانا بھی ابھی نہیں کھایا ہے، سیدھے دارالحدیث میں بیٹھ جاتے تھے، اور دارالحدیث میں بیٹھ کر کے جا کر کے سبق پڑھاتے تھے کہ طلبہ کا نقصان نہ ہو، طلبہ کا نقصان نہ ہو. اور حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت جب دارالحدیث میں بیٹھ جاتے تھے 10 بجے 11 بجے، تو وہاں تو عام طور پہ لوگوں کے سو جانے کا معمول ہوتا ہے، تو 10 بجے 11 بجے کا بغیر کسی اطلاع کے طلبہ کو پتا نہیں کیسے پتا چل جاتا تھا. تو غافل سے غافل شخص بھی، کشش اتنی تھی کہ غافل سے غافل شخص بھی بستر سے نکل کر جلدی جلدی وضو کر کے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا کلاس میں حاضر ہو جاتا تھا. تو بچوں کو اپنی آخرت کی کھیتی سمجھیں، ان کی تعلیم اور تربیت دونوں کا خیال رکھیں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا، وہی جملہ جو حضرت امام ابو یوسف نے زیاد ابن حسن کو کہا تھا کہ لو استطیع ان اطعمک العلم لا تعمتہ، اگر میرے اندر یہ قدرت ہوتی کہ میں تجھے علم کھلا دیتا، کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو میں تجھے کھلا دیتا. اور ان لوگوں نے میرے بھائی جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں بھی ایسے بہت سے افراد ہیں، انہوں نے صرف پڑھانے کے وقت اپنے طلباء کا خیال نہیں رکھا، بلکہ ان کے ذاتی حالات پر بھی نظر رکھتے تھے، اور ان کے ذاتی حالات پر نظر رکھ کر مالی امداد بھی کرتے تھے، ان کا پورا خیال رکھتے تھے، پورا خیال رکھتے تھے. تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. آگے جو ہے من عاد الحدیث ثلاثا لیفہما، تو ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ طالب علموں پر محنت کی جائے، اور جب تک ان کو سمجھ میں نہ آئے وہاں تک ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہے، ان پر محنت کرے، ان کو اپنا سمجھے. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو ہے انہ اذا تکلم بکلمت اعادہا ثلاثن حتی تفہم عنہ، یہ اس جملے میں عموم ہے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس عموم کی تقیید کے لیے ترجمۃ الباب لائے ہیں، یعنی یوں سمجھو کہ ترجمہ اشارہ ہے کہ وہ جو اشکال پیدا ہو رہا تھا اس کو دفع کر رہے ہیں کہ حدیث کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جو بولنا ہے اس کا مقصود ہے تاکہ طالب علم سمجھے، یعنی جہاں سمجھ میں نہ آیا ہو وہاں یہ تکرار کرنی ہے. اور پھر آگے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور، یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، الا وقول الزور فما زال یکررها، اور اسے بار بار دہراتے رہے، الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور، 3 مرتبہ نہیں، بار بار دہراتے رہے. اور آگے والی حدیث میں وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حل بلگ تو سلاسن حل بلگ تو حل بلگ تو حل بلگ تو، یہ دونوں حدیثیں بخاری شریف میں دوسرے مقامات پر آئی ہیں. تو یہاں جو ہے غور کیجئے کہ من اعاد الحدیث سلاسن، کہ طالب علموں کا لحاظ رکھتے ہوئے 3 مرتبہ بات کرنی چاہیے ضرورت پڑے تو. اور آگے فرمایا کہ الا وقول الزور فما زال یکررها، اس سے اشارہ کر دیا کہ 3 ہی مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ بھی اگر ضرورت پڑے تو بولے. اور نیچے جو ہے، نیچے والی حدیث میں یہ ہے کہ فنادا بیالا سورتی ہی ویر العقاب من النار مرتین او ثلاثن، اس سے اشارہ کر دیا کہ 3 مرتبہ سے کم میں بھی اگر کام ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ فہم ہے، فہم. 1 مرتبہ میں سمجھ جائے کام ہو گیا، 1 مرتبہ میں نہ سمجھے تو 2 مرتبہ، 2 مرتبہ میں نہ سمجھے تو 3 مرتبہ، 3 مرتبہ میں نہ سمجھے تو 4 مرتبہ. یہ ثلاثن کا لفظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے لائے ہیں کہ عموماً مشکل مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہر کیٹیگری کے طالب علم کو سامنے رکھتے ہوئے 3 مرتبہ بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ تعالی شانہ ان حدیثوں کے ذیل میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ ان احادیث کی برکات بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. اب جو ہے آخری حدیث جو ہے اسے دیکھ لیجیے. آخری حدیث پر تقریر نہیں ہوگی، اس لیے کہ تقریر تو ہو گئی ہے، مقصود پورا ہو گیا ہے. وبالسند المتصل منا الى امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه يوم القيامه قال باب قول الله ونذو الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالروميه ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن اماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب پڑھو بھائی، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہے. یہاں بھی کلمہ بمعنی کلام ہے. دو باتیں ایسی ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں، اور جو باتیں رحمان تعالی کو محبوب ہیں ان باتوں کو اگر کوئی اپنا وظیفہ بنائے گا تو وہ بھی رحمان تعالی کی نظر میں انشاءاللہ محبوب ہو جائے گا. اس لیے میری آپ سب دوستوں سے، اپنی ذات سے اور ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے روزانہ ہم 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے، دو جملے، دو باتیں ایسی ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکی، مشکل نہیں، زبان پر ہلکی. ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت کے دن میزان اور سکیل میں بہت بھاری. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان، دو باتیں، رحمان تعالی کو محبوب. تو دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جو باتیں رحمان تعالی کو بہت محبوب ہوں گی وہ بولنے میں مشکل بھی بہت ہوں گی. رحمان تعالی کو محبوب تو بہت ہے، میں ان کو بولنا چاہتا ہوں لیکن بہت مشکل ہوں گی. تبھی تو رحمان تعالی کو بہت محبوب ہے، اس لیے کہ جس چیز میں مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہمارے اللہ کو محبوب زیادہ ہوتا ہے. تو رحمان تعالیٰ کو جب یہ دو باتیں بہت محبوب ہیں تو مشکل بہت ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ نہیں، مشکل بالکل نہیں ہے، زبان پر ہلکی. تو پھر ذہن میں خیال آئے گا کہ جو چیز زبان پر ہلکی ہے، مجاہدہ کم، تو ثواب بھی کم ملے گا، اور ثواب کم ملے گا تو نامہ اعمال میں اتنا میزان میں اتنا وزنی نہیں ہوگا. کہا کہ نہ، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑی ہلکی ہیں یہ باتیں، مگر میزان میں بھاری ہیں. ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق تعالی شانہ کی ذات منزہ ہے ہر عیب سے. وبحمدہ، اور وہ متلبس ہے ہر حمد سے، ہر کمال سے. تو حق تعالی شانہ کی ذات ہر عیب سے منزہ، اس میں تنزیہ آ گئی. اور حق تعالی شانہ کی ذات ہر حمد، اور حمد وہاں آتی ہے جب کوئی کمال ہو، تو ہر حمد سے متلبس ہیں، یعنی ہر کمال سے متلبس ہیں. تو حق تعالی شانہ میں ہر کمال موجود، اور حق تعالی شانہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا معنی پھر وہی کہ اللہ تعالی شانہ ہر عیب سے پاک، العظیم، اور وہ عظمت والی ذات ہے، تو عظمت والی ذات سے پھر وہی اشارہ کر دیا کہ وہ عظمت والی ذات ہے، کمال والی ذات ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مضمون ہے. لا الہ، لا الہ اس میں نفی ہے، اور الا اللہ اس میں اثبات ہے. تو سبحان اللہ میں نفی ہے کہ اللہ میں کسی قسم کا عیب نہیں، اور وبحمدہ میں اثبات ہے کہ ہر کمال اللہ کی ذات میں موجود. پھر سبحان اللہ میں نفی ہے کہ اللہ میں کسی قسم کا نقص نہیں، اور العظیم میں پھر اس بات ہے کہ اللہ تعالی شانہ میں ہر کمال موجود. تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر گویا بخاری شریف ختم ہو رہی ہے، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر جو کتاب ختم ہو رہی ہے. تو علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جلس مجلسا وکثر فیہ لغتہ، ایک شخص جو ہے وہ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس مجلس میں ادھر ادھر کی بکواس بہت ہوتی ہے، لایانی وغیرہ. تو جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کے نہ کرنے کی بات کرتا ہے، فقال قبل ان یقوم من مجلسہ، اور اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اس مجلس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ساری معاف ہو جاتی ہیں. ہماری دعوت و تبلیغ کی تحریک میں فضائل اعمال کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور جماعت میں نکلنے والوں کی تربیت کے لیے فضائل اعمال بار بار پڑھ کر سنائی جاتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاہکار تصنیف ہے اور بڑے فوائد ہیں اس میں. میں سبھی دوستوں سے درخواست کروں گا کہ مسجد میں جب یہ تعلیم ہو رہی ہو تو آپ ضرور بیٹھیے، اور اپنے گھروں میں بھی فضائل کی تعلیم شروع کر دیجیے ایز اے فیملی. اس قدر نفع ہوگا، اس قدر نفع ہوگا. اور میں ابھی شاید درس میں ہی ہمارے طلبہ اور جو علماء بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہہ رہا تھا کہ چونکہ دعوت و تبلیغ جو ہے ایک عوامی تحریک ہے اور وہ فضائل اعمال کو پڑھتے رہتے ہیں، تو ہمارا ایسا ذہن بن گیا ہے کہ یہ عوام کے لیے ہے. نہیں، آپ پڑھیے، علماء کے لیے بھی اس میں اصلاح کی اور تربیت کی بھی بہت چیزیں ہیں اور بہت نفع ہوگا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی برکات سے، اور اس میں علم بھی بہت ہے، علم بھی بہت ہے. تو فضائل اعمال کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے، ایک اچھا رواج، کہ جب یہ تعلیم ختم ہوتی ہے تو یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ تعلیم کی مجلس میں کوئی غلط کام تو نہیں ہوا، شروع سے آخر تک دین کی باتیں ہوئی، لیکن نیت کی خرابی آ سکتی ہے، بے ادبی ہو سکتی ہے، جھونکا آ سکتا ہے نیند کا. جتنی توجہ سے سننا چاہیے، جتنی توجہ سے سنانا چاہیے نہیں سنا سکے، تو جو کچھ بھی کوتاہی ہے تو یہ معاف ہو جائے اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں. لیکن بس یہ دعا یہیں رہ گئی ہے، یہ دعا ہر مجلس سے اٹھنے کے موقع پر پڑھنے کی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین ومن المتطہرین، اس کے بعد یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو وضو کے بعد بھی اس کو پڑھنا چاہیے. تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ حمد و تسبیح پر، حمد و تسبیح کی برکت سے مجلس میں جو کوتاہی ہوئی ہیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی یہ حدیث کی کتاب لکھنے کی جو مجلس تھی، جب وہ ختم ہو رہی ہے اور ختم کے اخیر میں یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لائے تاکہ جو کچھ کوتاہیاں ہیں وہ معاف ہو جائیں، اور پھر مستقبل کو سامنے رکھ کر کہ جب اساتذہ پڑھائیں گے اور طلبہ پڑھیں گے تو ان کے پڑھانے اور پڑھنے میں جو کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی تو بالکل اخیر میں پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ساری کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی. اور ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب یہ آخری مجلس ہے، شوال میں جو مجلس شروع ہوئی تھی یہ آج ختم ہو رہی ہے، یہ روزانہ جو ہم بیٹھتے تھے یہ ختم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اخیر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کفارت المجلس ہے. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ استاد اور طلبہ ان سب کی تو مغفرت ہو جائے گی، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ جو دوسرے لوگ شریک ہوئے ہیں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، انشاءاللہ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں، امید یہی ہے کہ اللہ تعالی شانہ سب کی مغفرت فرما دیں گے. تو میرے بھائیو سچی پکی دل سے توبہ بھی کرو، استغفار بھی خوب کرو، اور یہاں سے عزم لے کر جاؤ کہ اب سے اللہ تعالی شانہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دوسرا اس میں اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں تو پرانے زمانے سے ہی بخاری شریف تو وہی پڑھے گا جو اب امت کی قیادت کرے گا، اور یہ قیادت ایک ایسی قیادت ہے کہ جس میں پھلہر نہیں ملتی. اس قیادت میں کوئی راستے میں ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتا، یہ قیادت علماء کی جو قیادت ہے امت کی قیادت، اس میں گالیاں کھانی پڑتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ان کے زمانے میں کہنے والوں نے یہ کہا تھا کہ ہو ادر من ابلیس، یہ ابلیس سے زیادہ خطرناک ہے، کہنے والوں نے کہا تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہنے والوں نے کہا تھا کہ ابو حنیفہ کو قتل کرنا 70 جہاد سے افضل ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ہتھیار فارغ ہونے والے کو ہاتھ میں پکڑا کر بھیج رہے ہیں، اور اشارہ کر رہے ہیں قرآن کی اس آیت کی طرف وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ دین کی خدمت ہمیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ ہماری اب ذمہ داری ہو گئی ہے، ہم وارثین انبیاء میں شامل ہو گئے ہیں. قوم اچھا کہے تب بھی اور قوم برا کہے تب بھی حق بات کہنی پڑے گی، حق بات سکھانی پڑے گی، اور جب ہم حق بات لوگوں کو ان کی جنت بنانے کے لیے ان کے سامنے پیش کریں گے اور ان کی طرف سے جب مخالفت ہوگی تو سینہ بہت تنگ ہوگا، بہت دکھ ہوگا، بہت تکلیف ہوگی کہ میں تو ان کا بھلا چاہ رہا ہوں اور یہ میرا برا. تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ ہتھیار لے لو ہاتھ میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح میں لگ جائیے، بس تسبیح ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے علماء کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کام میں لگے رہنا چاہیے. تحصیل علم میں ہم لگے رہیں، ہمارا علم بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے، تحصیل علم، اس علم پر ہمارا عمل بھی بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک طالب علم تحصیل علم کے لیے آیا اور تہجد کی نماز میں نہیں اٹھا، تو صبح کو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ رجل یطلب العلم ولم یکن له ورد باللیل، عجیب طالب علم ہے کہ طالب علم اور تہجد کی نماز نہیں. تو طالب علم کے لیے فرماتے تھے، تو علم کو خوب حاصل کرنا ہے ہمیں، علم بھی بڑھتا رہے ہمارا عمل بھی بڑھتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اور جس پر ہم عمل کی کوشش کر رہے ہیں وہ علم دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچے اس کی فکر میں، اس کی تگ و دو میں لگے رہنا ہے، اور صرف امت کے ہر فرد تک اس علم کو پہنچانے کی صحیح نہیں کرنی ہے، امت تک یہ علم پہنچ جائے اور امت اس علم پر آ جائے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اس کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، اس کے لیے اخلاق سے بھی پیش آنا ہے، اس کے لیے لوگوں کو جھوڑ کے چلنا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ایک ہتھیار مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں. اور قرآن میں یہ آیت ہے کہ فسبح بحمد ربک حین تقوم، فسبح بحمد ربک حین تقوم،
تو جو اس حدیث کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اب کتاب بن کر کے اٹھے گا. تو کہتے ہیں کہ اٹھتے ہوئے یہ تسبیح پڑھا رہے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب جو ہے یہ درس الحمدللہ ختم ہو گیا. میرے ان عزیز طلبہ اور ہماری جو پیاری بچیاں ہیں ان سب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ میں نے اور آپ کے دوسرے جو اساتذہ ہیں ان سب نے اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ آپ کو جو علم پہنچانا چاہیے وہ علم بھی پہنچائیں اور آپ کی جو تربیت کرنی چاہیے وہ تربیت بھی ہم کریں. لیکن یقیناً ہم کوتا ہیں اور آپ لوگوں کا جو حق ہے وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا ہے, نہیں ہوا, ہوگا نہیں, ادا نہیں ہو سکا. ہم اس کے معترف ہیں. جیسے پڑھانا چاہیے ویسے پڑھا نہیں پائے, جیسے تمہاری تربیت کرنی چاہیے تربیت نہیں کر پائے, اور جیسا تمہارا دوسرے اعتبارات سے خیال رکھنا چاہیے وہ بھی نہیں ہم نہیں کر سکے ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور ہمارے دوسرے اساتذہ کی طرف سے عربی اول سے لے کر اخیر تک آپ نے جن جن کے پاس پڑھا ہے اور ہمارے پورے سٹاف کی طرف سے جس کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو میں معافی چاہتا ہوں, اور آپ کے تمام اساتذہ اور استانیوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ میں بھی ان ہمارے بچوں اور بچیوں کی جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر رہا ہوں. اگر ہے تو کچھ آپ سب بھی ان کو معاف کر دیں اور معاف کر کے ان کو یہاں سے دعاؤں کے ساتھ روانہ کریں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کی بات میں ہر جلسے میں سناتا ہوں کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ تم مرغے تھے مرغے, اور ہم نے تمہیں ایک پنجرے میں پال رکھا تھا, تمہیں دانے کھلائے پانی پلایا, اب وہ دروازہ پنجرے کا دروازہ کھولنے کا وقت آیا, اب وہ پنجرا کھلے گا. یہ اسلامک دعوی اکیڈمی کے پنجرے سے اب تم باہر جائیں گے, پنجرا کھلے گا, اب پوری دنیا تمہارے سامنے ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اساتذہ کہ تم میں سے کون سا مرغا درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر اذان کہتا ہے. بس اسی کو اپنا اڑنا بھی سونا بنانا. بچوں دنیا جتنی مقدر میں لکھی ہے مل کر رہے گی, دنیا کی فکر مت کرنا, دنیا کی فکر مت کرنا, آخرت کی فکر کرنا, دین کی فکر کرنا. یہ فکر کرنا کہ میں اس مبارک علم کی حفاظت کیسے کر سکوں اور اس مبارک علم پر عمل کیسے کر سکوں, اور میرے گھر کے ہر فرد کو, میری گلی میں رہنے والے ہر فرد کو, میری مسجد میں آنے والے ہر مصلی کو, میری بستی میں رہنے والے ہر فرد کو, اور دنیا کے کونے کونے تک مسلم غیر مسلم جتنے رہتے ہیں ان سب کو, ان بہت ہی زیادہ قیمتی اور یہ مبارک اور خیر اور رحمت سے بھری ہوئی تعلیمات پر کیسے لا سکوں. بس اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اڑنا بھی یہی رہے, بچھونا بھی یہی رہے, آپ کی زندگی بھی اسی پر رہے, آپ کی موت بھی اسی پر آئے. آپ علم اور عمل, علم اور عمل, میری زندگی میں علم اور عمل کیسے آ جائے اور امت کی زندگی میں علم اور عمل کیسے آ جائے, بس یہ فکر آپ کی رہے. اپنی اصلاح کی بھی فکر رکھیں, علم بڑھتا رہے, اصلاح کی فکر رہے, اپنی مادر علمی کے ساتھ آپ کا تعلق باقی رہے, آپ کے اساتذہ کے ساتھ تعلق باقی رہے, اور رات دن آپ یہ کھپائیں. یعنی آپ کو ایسے بن جانا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر میرے جیسے گنہگار کو ایسی امید ملے کہ میں اپنے اعمال کی بنیاد پر تو نہیں لیکن کم سے کم میرے اس شاگرد کی وجہ سے تو جنت میں چلا جاؤں. یہ ایسی ہمیں امید ملے آپ لوگوں کو دیکھ کر. اب تک جتنے بچے فارغ ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ ہر ایک کی سطح برابر نہیں, ایک جیسی نہیں ہوتی, ہیں ایسے طلبہ کہ جن کو دیکھ کر کے دل اندر سے کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کسی جگہ مصیبت میں پھنس گئے تو یہ ہمارا ایک طالب علم ہے جو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے نجات دلائے گا. امت اس وقت پیاسی ہے, امت اس وقت کنفیوژن میں ہے, امت کو ضرورت ہے نوجوان علماء کی, نوجوانوں کو ضرورت ہے. بچا لو ان کو, ارتداد سے بچا لو. امت اس وقت ارتداد کے بالکل کنارے پر کھڑی, ارتداد بالکل چاروں طرف سے ہمارے نوجوانوں کو گھیر رہا ہے.
بہت سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، بچا لو ان کو کسی طرح بچا لو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب بچوں کو اور سبھی علماء کو اور سبھی مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم فکر کریں رجوع اللہ کے ساتھ. بس بچا لو امت کو، امت کو جہنم سے بچا لو، ارتداد سے بچا لو، امت کو گناہوں سے بچا لو، بے دینی سے بچا لو، صراط مستقیم سے ہٹنے سے بچا لو. اللہ تعالی شانہ آپ کا یار و مددگار رہے، اور اللہ تعالی شانہ آپ کی کفالت فرمائے، آپ کی دنیاوی اخروی ظاہری باطنی مادی روحانی ساری ضرورتیں اللہ پوری فرمائیں، اور اللہ تعالی شانہ آپ کو آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے روحانی ماں باپ اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان پوری امت کو جنت میں لے جانے والا آپ کو بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی دل لگا کر کے دعا کیجئے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے، اور ہمارے مشائخ اور بزرگوں اور اساتذہ جن کی دعاؤں کی بدولت ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست احباب، محبین محسنین جن کی بدولت آج ہم یہاں بیٹھ کر دو الفاظ کہنے کے قابل ہوئے ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجئے. بالخصوص ہمارے بہت ہی محترم اور محترم مربی حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی شانہ ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ ہم لوگوں پر تادیر قائم رکھے، بہت عافیتوں والی زندگی انہیں نصیب فرمائے. اور اسی طرح میرے اور ایک استاد محترم حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی بیمار ہی چل رہے ہیں ایک عرصے سے، ان حضرات کے لیے بالخصوص اور باقی سب کے لیے بالعموم دعا فرمائیں. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی تو 20-25 سال ہوئے انتقال کر گئے ہیں، میری والدہ ابھی حیات ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شانہ ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ مجھ پر، ہم سب بھائیوں بہنوں پر تادیر قائم رکھے، اور ان کو ولایت کا اونچا مقام نصیب فرمائے، اور حسن خاتمہ سے نوازے. ابھی چند ہفتوں پہلے ہمارا ایک نوجوان بھانجا 44 سال کی عمر میں انتقال کر گیا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے. ہمارے سب رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے دعا کی. بہت سے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان سب کے امور کے لیے دعا کی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى.
اللهم اجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضه اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم گنہگار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم سیاہ کار ہیں اے ارحم الراحمین گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں الہ العالمین گناہوں کی آلودگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں الہ العالمین ہم اقراری مجرم ہیں الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے الہ العالمین ہماری زندگیوں میں صغائر بھی ہیں ہماری زندگیوں میں کبائر بھی ہیں الہ العالمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے اے ارحم الراحمین معاف فرما دے اے ارحم الراحمین معاف فرما دے ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دے ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے الہ العالمین انجان میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے الہ العالمین رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے ارحم الراحمین تیرے نیک بندوں کا برگزیدہ بندوں کا تجربہ ہے کہ تیرے برگزیدہ بندے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی صحیح البخاری جو تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مشتمل ہے الہ العالمین جب اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے تو تجھے یہ حدیثیں الہ العالمین اتنی پسندیدہ ہیں یہ کتاب اتنی پسندیدہ ہیں تجھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کام اتنا پسندیدہ ہے کہ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے الہ العالمین دور دور سے سب اسی امید کو لے کر کے آئے ہیں الہ العالمین ہماری تمام ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت ہمارے گناہوں کی معافی ہے. الہ العالمین دین پر استقامت ہے. اے ارحم الراحمین تیری رضا ہے. اے ارحم الراحمین ہماری اس امید کو پوری فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, استقامت عطا فرما دے, اپنی رضا نصیب فرما دے, اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے, ہمیں بھی معاف فرما دے, ہمارے ماں باپ کو, اہل و عیال کو, دوست احباب کو, پوری امت کو معاف فرما دے, حاضرین کو معاف فرما دے, غائبین کو ہاں معاف فرما دے, جو زندہ ہیں انہیں معاف فرما دے, جو انتقال کر چکے ہیں انہیں معاف فرما دے. الہ العالمین جو اپنے ہیں انہیں معاف فرمائے, پرائے ہیں انہیں معاف فرما دے, محسنین محبین کو معاف فرما دے. الہ العالمین جو ہمیں ایذا پہنچاتے ہیں, ہم سے دشمنی کرتے ہیں, انہیں بھی معاف فرما دے. الہ العالمین ہر ایک کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہر ایک کو معاف فرما دے. الہ العالمین تیری رحمت کے سمندر کی ایک موج اس جلسے میں بھیج دے اور الہ العالمین ہم سب کو اس موج میں لے لے. اے ارحم الراحمین رحمت کی چادر میں لپیٹ لے. اے ارحم الراحمین معاف فرما دے, معاف فرما دے, معاف فرما دے اور آئندہ سے استقامت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنا عشق نصیب فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان کا لایا ہوا علم الہ العالمین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے سینوں کو اس علم سے منور فرما. الہ العالمین ہماری زندگیوں کو اس علم سے آراستہ فرما, اس علم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما لے, ہم سب کو قبول فرما لے, ہم سب کو قبول فرما لے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ, جب موت دے ایمان پر موت ادا فرما, اس نے خاتمہ والی, ولایت والی, شہادت والی, قبولیت والی, سجدے والی, تیرے راستے والی, علم کی طلب والی الہ العالمین موت نصیب فرما. اے اللہ راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, ہمارے متعلقین سے راضی ہو جا, مرحومین سے راضی ہو جا, زندوں سے راضی ہو جا. اے رب الرحیمین کسی کو بھی محروم نہ فرما, کسی کو محروم نہ فرما, کسی کو محروم نہ فرما. اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا, بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے, اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے, یہ گھر کس لیے ہے. اے اللہ معاف فرما دے, اپنی رضا عطا فرما دے, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے, عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دے. الہ العالمین نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ملنے کا دائمی فیصلہ فرما دے, پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرنے کا دائمی فیصلہ فرما دے. الہ العالمین جہنم سے دائمی پناہ عطا فرما دے. الہ العالمین تیری رضا کا دائمی فیصلہ فرما دے. اے ارحم الراحمین جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین محدثین مفسرین کے ساتھ جگہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمارا حشر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ فرما. الہ العالمین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ فرما. الہ العالمین الہ العالمین متقدمین متاخرین اسلاف اور الہ العالمین ہمارے زمانے کے ہمارے جو بھی اکابر ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا حشر فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ان کے طریق پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اہل سنت والجماعت کے طریق پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما, اسلاف کے طریق پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں قبول فرما لے, قبول فرما لے, ہر فرد کو قبول فرما, ہر فرد کو قبول فرما. الہ العالمین بالخصوص ان بچوں کو بچیوں کو جو آج فارغ ہو رہے ہیں بے انتہا قبول فرما, بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما. الہ العالمین ان کی علمی تگودوں کو قبول فرما, ان کی کاوشوں کو قبول فرما. ان 6 سالوں میں 10 سالوں میں ان سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے, ان کو معاف فرما دے. الہ العالمین بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں محرومی ہوتی ہے, اے رب الرحیمین انہیں معاف کر کے محرومی سے بچا لے, انہیں معاف کر کے محرومی سے بچا لے, انہیں معاف کر کے محرومی سے بچا لے. الہ العالمین انہیں الہ العالمین علم میں پختگی نصیب فرما, اطلاع العالم میری علمی ترقی سے مالا مال فرما, علم کی نہ بجھنے والی پیاس نصیب فرما, الہ العالمین اس علم پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما, الہ العالمین پوری امت تک اس علم کو پہنچانے کا جذبہ نصیب فرما, امت کو اس علم پر عمل کرنے والا بنا. یا ارحم الراحمین ان کے لیے الہ العالمین ان کے لیے اسباب مہیا فرما, کسی کا محتاج نہ بنا ان کے لیے الہ العالمین, اساتذہ کے لیے, میرے لیے, جتنے علماء ہیں, جتنے دین کے لیے قد و کاوش کر رہے ہیں, ان سب کے لیے اپنے غیب کے خزانے کھول دے الہ العالمین, غیب کے خزانے کھول دے, مادی ضرورتیں پوری فرما دے, روحانی ضرورتیں پوری فرما دے الہ العالمین, دنیا کی محبت سے بچا لے, جاہ اور مال کی محبت سے بچا لے, عزت کی محبت سے بچا لے, منصب کی محبت سے بچا لے الہ العالمین, خادم بنا دے, دین کا خادم بنا دے الہ العالمین, امت کا خادم بنا دے الہ العالمین, مدت مدید تک بسط کو خلوص, اشاعت طریق اور خدمت خلق کی توفیق عطا فرما, اے اللہ قبول فرما لے اے اللہ قبول فرما لے, الیک ربنا فحببنا وفی انفسنا لک ربنا فضللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سيئ الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الاعداء اعدائك اعداء الاسلام فانصرنا, اللهم انصرنا ولا تنصر علينا, اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا, اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى المبارك, واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اے ارحم الراحمین, پوری دنیا میں حق پرستوں کی, دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں الہ العالمین, سب کو قبول فرما, سب کو صراط مستقیم پر چلا دے, جمع دے الہ العالمین, اہل حق کی صفوف میں جو انتشارات ہیں ان انتشارات کو ختم فرما دے الہ العالمین, انتشارات کو ختم فرما دے, اہل حق کو حق پر مجتمع فرما, اہل حق کو حق پر مجتمع فرما, اہل حق کو حق پر مجتمع فرما دے الہ العالمین, باطل سے بچا لے الہ العالمین, غلط سوچ سے بچا لے الہ العالمین, غلط نظریے سے بچا لے الہ العالمین, غلط رخ سے بچا لے, غلط راستے سے بچا لے الہ العالمین, صراط مستقیم پر چلا دے, جمع دے الہ العالمین, پوری امت مسلمہ کو حق پر مجتمع فرما الہ العالمین, اہل حق کی مدد فرما الہ العالمین, اہل حق کی حفاظت فرما الہ العالمین, اہل حق کی حفاظت فرما, اے اللہ, برکتوں کے دروازے کھول دے, رحمتوں کے دروازے کھول دے, نصرتوں کے دروازے کھول دے, اے ارحم الراحمین, سلامتی کے دروازے کھول دے اے ارحم الراحمین. محبوب نبی کی یہ امت بہت پیاری ہے الہ العالمین, یہ ہر جگہ سسک رہی ہے الہ العالمین, بے سر و سامانی کے عالم میں یہ صرف تیرے سہارے میں چل رہی ہے الہ العالمین, اس امت کو عزت عطا فرما, سرخ روئی نصیب فرما, سر بلندی عطا فرما, حفاظت فرما, تیرے دین کی حفاظت فرما, تیرے قرآن کی حفاظت فرما, تیرے محبوب نبی کی تعلیمات کی حفاظت فرما, تیرے محبوب نبی کے وارثین کی حفاظت فرما, تیرے محبوب نبی کی تعلیمات کے مراکز کی حفاظت فرما, تیرے محبوب نبی کی امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما الہ العالمین, پورے عالم میں امن کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما الہ العالمین, ان سب چیزوں کے ہونے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما اے رب الرحیمین, ہم تیرے در کے بھکاری ہیں, ہم بہت محتاج ہیں الہ العالمین, تو شریفوں کا شریف ہے, تو شرافت کو پیدا کرنے والا ہے اے رب الرحیمین, ایک ادنا شریف انسان کے گھر پہ کوئی جا کر کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا, تو کریموں کا کریم ہے, شریفوں کا شریف ہے, تو جود و سخا کا منبع ہے الہ العالمین, ہماری جھولیوں کو بھر دے الہ العالمین, ہماری جھولیوں کو بھر دے الہ العالمین, محرومی سے بچا لے, خالی ہاتھ نہ لوٹا الہ العالمین, امام بخاری کے
وسیلے سے، الہ العالمین محدثین کے وسیلے سے، علماء کے وسیلے سے، اولیاء کے وسیلے سے، تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے الہ العالمین ہمیں قبول فرما لے، قبول فرما لے، اولیاء میں شامل فرما لے، متقین میں شامل فرما لے، دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرما لے، دعات میں شامل فرما، مبلغین میں شامل فرما، علماء میں شامل فرما، امت کی خیر خائی ہمدردی رکھنے والوں میں شامل فرما، گناہوں سے بچا لے، برائی سے بچا لے، بے حیائی سے بچا لے، الہ العالمین تمام گناہوں کی دلوں میں نفرت پیدا فرما دے، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت والی برکت والی روزی عطا فرما، جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما، الہ العالمین جن کے رشتوں میں ناچیا گیا ہے محبت سے مبدل فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما، الہ العالمین جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، الہ العالمین، الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتے دار، الہ العالمین ہمارے محبین محسنین، الہ العالمین اور حاضرین مجلس، شرکائی مجلس اور ہم سب کے متعلقین اور پوری امت کے تمام جائز دیگر مقاصد کو پورا فرما، یہ ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، بالخصوص حرمین شریفین کی خوب حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک میں الہ العالمین امن کو عام فرما، الہ العالمین نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما، نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما، اچھائی اور الہ العالمین اچھوں کو فروغ نصیب فرما، برائی اور الہ العالمین بروں کے ہاتھوں کو روک دے، زبانوں کو روک دے، اے ارحم الراحمین سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، اسلامک دعوی اکیڈمی کی حفاظت فرما، الہ العالمین جتنے معاونین ہیں شروع سے آج تک، الہ العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین جو مرحوم ہو چکے ہیں انہیں الہ العالمین اپنی بارگاہ میں الہ العالمین سر بلندی عطا فرما، الہ العالمین قبولیت عطا فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما کر، الہ العالمین ان پر رحمتوں کو برسا کر، آج ہمارے اس جلسے کے خوشی والے دن میں وہاں انہیں بھی خوشیاں پہنچا دے، الہ العالمین ان پر رحمتیں برسا دے، برکتیں برسا دے، الہ العالمین میرے والد محترم اور الہ العالمین ہم سب کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کو ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، الہ العالمین ہماری والدہ محترمہ اور ہم میں سے جن جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تادیر قائم فرما، ہم لوگوں کو ان کی دعاؤں کا توجہات کا مرکز بنا، الہ العالمین ان کی ناراضگی سے ہماری، ان کی ناقدری سے ہماری عبادت فرما، الہ العالمین ان کو کسی کا محتاج نہ بنا، اور الہ العالمین ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچا کر انہیں اپنے پاس بلا، اے ارحم الراحمین ہمارے اساتذہ مشائخ میں سے جو زندہ ہیں، الہ العالمین، الہ العالمین ان کو ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کے فیوز میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین ان کے قلوب کو ہم سے خوش فرما دے، الہ العالمین ان کو ہمیں ان کی توجہات کا مرکز بنا دے، الہ العالمین ان کی دعاؤں کا مرکز بنا دے، الہ العالمین ان کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، محرومی سے حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری طرف سے ان کو بہت جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین جو انتقال کر چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان پر رحمتوں کی بارشیں برسا، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے ہم سے پڑھا ہے انہیں بھی بے انتہا قبول فرما، الہ العالمین جو بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، الہ العالمین ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے گھروں میں علم کو، عمل کو، اور علم کی اور عمل کی خدمت کو عام فرما، عام فرما، ہماری نسلوں میں تقوی کو، علم کو، عمل کو جاری اور ساری فرما، اے ارحم الراحمین اسلامک دعوی اکیڈمی کی چاروں جانب سے حفاظت فرما، اس کے جتنے بھی عزائم ہیں، جتنے بھی منصوبے ہیں، جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، الہ العالمین ان سب میں آسانی پیدا فرما اور ان سب میں کامیابی فرما، تاکہ قیام قیامت الہ العالمین اس روشنی کو اپنی قدرت کاملہ سے عام فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما، بھائی اپنی اپنی دعائیں مانگ لیں،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.